السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الباس والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تدریسی سلسلہ یہ دروس کا سلسلہ اکابر کے لکھی ہوئی ان تمام تحریرات جس سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور ہماری عقیدت وابستہ ہے وہ الحمدللہ لحظہ لحظہ قسطوار ہر مجلس و محفل میں بعنوان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی قرات بھی ہوتی ہے، اس کی سماعت بھی ہوتی ہے، کہا بھی جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں دین کی قرات کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اب اس کی تفہیم صحیح بھی اور اس پر عمل کی بھی توفیق ہمیں عطا فرمائے. حضرات گرامی، ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ جو ابھی ہم سے رخصت ہوا اور ربیع الثانی کا یہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک تحقیقی اور مدلل گفتگو جامع مسجد حبیبیہ میں انشاءاللہ بعد نماز جمعہ یعنی بعد جمعے کے دن بعد نماز عشاء وقت مناسبت کے حوالے سے اور وقت کے دامن میں جس قدر گنجائش ہے اس حوالے سے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج کے درس کو انشاءاللہ ربیع الاول شریف کے اس مبارک خاص ذکر میلاد شریف کے حوالے سے آج ہم منسوب کرتے ہیں اور چند وہ بنیادی باتیں کہ جو ایک مسلمان کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کو مضبوط اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے اپنے تعلق کو گہرے سے گہرا اور حضور کی ذات مبارکہ اور حضور کے ذکر و محبت کے ساتھ اپنی فکر کو جس قدر مضبوط کرنا ہے چند باتیں آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. ربیع الاول شریف کا مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے. اس حوالے سے چند میں تفہیمی بات اور چند تعبیرات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے ذکر فضائل کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب پڑھے جاتے ہیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کے نسب پاک، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، خود آپ کی زندگی مبارکہ، سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں کو مختلف حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے. یوں تو اہل محبت، اہل اسلام الحمدللہ سال کے 11 مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ہر وہ چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سینے میں زندہ رکھتی ہے، اس ذکر کے ساتھ، اس یاد کے ساتھ، اس قرینے کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ، ربیع الاول کے علاوہ سال کے 11 مہینے ہر مسلمان اس سے کسی نہ کسی حیثیت سے، کسی نہ کسی سطح پر اور کسی نہ کسی درجے کے ساتھ وابستہ ضرور رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جو دل میں اجاگر کرتی ہے، اس ذکر کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لاہوی شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے، اس لیے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان اس بات کا یقین ضرور رکھتا ہے کہ میری نجات اگر ہے تو وہ حضور سے تعلق پر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پر ہے. تو میں جملہ کہتے جاؤں گا، اپنی توجہ رکھیے گا تاکہ بیداری کا ثبوت بھی رہے، کہ ربیع الاول شریف کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اہل محبت، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، آپ کی لائیوی شریعت پر عمل، اور ہر وہ چیز اور ہر وہ ادا، ہر وہ ذکر، ہر وہ کیفیت جس سے گنبد خضرا کے مکین جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ فکری طور پر مضبوط سے مضبوط ہو، وہ 11 مہینے الحمدللہ اہل سنہ اس کو جاری رکھتے ہیں. لیکن خاص طور پر وہ مہینہ جس میں آقا خود تشریف لائے ہیں، تو پھر ان 11 مہینے کی محبتوں کو، عقیدتوں کو، ذکر کو مجتمع کر کے اس کی احیاء کے لیے، اس کی تجدید کے لیے، اس کو مزید موجزن کرنے کے لیے، اور پھر اپنا رشتہ جناب سید عالم سے جڑنے کے لیے، اس عہد نو کے لیے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پھر آقا کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ربیع الاول کے علاوہ محفل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تم کبھی آتے ہو تو آؤ، تمہیں بتائیں کون سا ایسا مہینہ نہیں گزرتا، کون سی ایسی سات نہیں گزرتی جب آقا پر نعت اہل سنہ نہیں پڑھتے. مسجدوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاہوی شریعت کے مطابق نمازیں ادا نہ کی جاتی ہیں، کون سا ایسا دن ہے؟ تو یہ خامخواہ جو ایک مخمصے کی بات ہے. اور میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آگے چل کر، کیونکہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں پاکستان میں تو نہیں تھا، لیکن جو میں نے دنیاوی حالات، اور کیونکہ آج کل تو ساری تعلیمی سلسلہ اور ابلاغ اور کمیونیکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ تو سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے، کہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہو ہر جگہ کی اطلاع آپ کو ہوتی ہے. آپ پاکستان میں ہیں تب بھی آپ کو پوری دنیا کی اطلاع ہے، آپ دنیا سے باہر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، تب بھی آپ کو، کیونکہ ایسے ذرائع دور نے ترقی کر کے ہمارے لیے مہیا کر دیے ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں تو آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں واضح ہو سکتی ہیں. کچھ چیزیں میں نے باقاعدہ ان علمی ذرائع اور ابلاغ کے طریقے پر میں نے فکری طور پر، اپنی فکر پر، اپنی بساط پر اور اپنی کوشش سے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اس مہینے کے اندر کیا طریقہ کار ہے. تو میں نے اپنی طرف سے یہ دیکھا کہ ایک طبقہ صرف تنقید میں لگا ہوا تھا اور پوری اس کی یہ کوشش تھی قرآن کی آیات کو لانا، احادیث کو لانا، استدلال کو لانا، اور زمین و آسمان کے قلابے ملا کر، مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ، ادھر کی بات ادھر سے لا کر جوڑ کر، صرف اس کو واضح کرنا تھا کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میلاد شریف ہو رہا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ہر چیز کو، یعنی فرقہ بندی کو ایک طرف رکھ کر اور باہم اختلافی معاملات کو ایک طرف رکھ کر، ایک سادہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں، آخر
کیا جذبہ ان کے پیچھے کار فرما ہے کہ جو نہ کسی فتوے کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ کسی طاقت کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ کسی حادثے کی پرواہ کر رہے ہیں، اور وہ بڑھ کر میدان عمل میں آ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں آپ افغانستان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر خاص طور پر وہ چیزیں کافی چلی ہیں، اور وہ حقیقت کی طرف کہ قندھار کے علاقے کے اندر باقاعدہ اہل محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نکل آئی روڑوں پر، اور دہشت گردی اور ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں پر جان بلب کے محاورے کے مطابق کہ ہر طرف سے موت قریب ہے، لیکن وہ شاخ نکل آئے، اور نکل آ کر انہوں نے ایک بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ملا شریف کے جلوس کا اہتمام کیا. اور وہ نکلنا اصلاً کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے جو اپنا والہانہ حضور سے تعلق کا اظہار کرنا تھا، اور ہر قسم کی وہ دھونس، وہ خوف، وہ غلبہ، وہ نفس پرستی جو حضور کی محبت اور حضور کی اطاعت کے جذبے کو زیر کر رہی تھی، اس کو پسے پشت پھینک کر، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر، وہ جو نکل کر آئے تھے، جو انہوں نے واک کی تھی، جو انہوں نے گویا کہ ایک جلوس کا سما باندھا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا کسی سے رشتہ و تعلق نہیں ہے. اس ماحول میں بھی ہم تپتے ہوئے صحرا میں اور تپتے ہوئے حالات میں بھی جان ہتیلی پر رہ کر یہی کہیں گے کہ گنبد خضرا کے مکی سے رشتہ ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہی چیز آپ کو یمن کے اندر نظر آئے گی. یمن کے حالات کتنے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ تمام چیزوں سے اویئرنس، ایک تمیز پیدا ہوتی ہے نا، اور ہم جذبوں کو سمجھ کر اپنے جذبات کو کسی معتمد آدمی کے جذبے کی پیروی میں لگا سکتے ہیں. یمن کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو یمن کے اندر کیا حالات نہیں ہیں اس سے ہر بندہ جانتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جناب ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی امت نکل آئی، گود کے بچوں کو وہ لے آئے، اور سروں پر ان کے پٹیاں بندھی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے گود کے بچے جو تھے ان کے سروں پر پٹیاں بندھی تھی، اور ایک جملہ نکلا تھا کہ حضور آپ کو چھوڑا تو سب حاوی ہو گئے، اب اس مہینے میں آپ سے محبت اور آپ کی شریعت کا عہد کرنے کے لیے ہم گھروں سے نکل آئے ہیں، اور ہر قسم کی دھونس، ہر قسم کی سامراتی طاقتیں، اور ہر قسم کے تاغوت جو اس وقت ہمیں اور ہمارے دلوں سے جو عشق مصطفی ہے اس کی چراغ کو ختم کرنا چاہتا ہے، بجانا چاہتا ہے، تو یا رسول اللہ ہم آپ سے دور ہوئے تو بزدل ہو گئے، ہم آج اس مہینے کے اندر جس میں آپ کی آمد ہے تو ہم تجدید کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور نکل کر آئے اور اپنے گود کے بچوں کو لے کر نکل آئے، اور ان کے سروں پر پٹیاں بندھی تھی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں. یہ بیداری کے لیے تھا، یہ بیداری کے لیے تھا، یہ حضور سے جو رشتہ ہے، اس رشتے کو جو اسلام کے اوپر اس وقت جو چاروں طرف سے کفر اپنی اندھا دھن بمباری کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی فکر کو ختم کرنے کے لیے، حضور کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گرد و نواح کے ملکوں سے نہ جانے کبھی کوئی اشتہار کی صورت میں، کبھی خاکوں کی صورت میں، اس قسم سے جب چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ایک مسلمان ایک انسان تو ہے نا، اس پر خارجی حالات اور خارجی معاملات اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ پیریڈ اس لیے ہوا، یہ واک اس لیے ہوئی، یہ جلوس اس لیے ہوا، اور پہلے سے زیادہ والہانہ اس سال میلاد شریف کا جشن اس لیے ہوا کہ اگر وہ دھونس اور کفر کی بٹھائی ہوئی قلب میں طاقت اور اسلام سے دور کرنے کی وہ قوت اگر ختم کر کے اگر ہم حضور سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی جان، اپنے مال، ہر چیز کی پرواہ کو ایک طرف رکھ کر ہم میدان عمل میں آئیں. اور میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے کسی کے فتوے کی بھی پرواہ نہ کی اور حالات کی پرواہ نہ کی، اور روڑوں پر نکل آئے اور حضور سے محبت کا جو والہانہ تعلق تھا اس کا اظہار کیا، گھروں کو بھی سجایا، زبانیں بھی تر رکھی، نہ کیا بنانا تھا بلکہ یہ بات ثابت کرنا تھا کہ میرا رشتہ میرے نبی سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تو لہذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور تمام عاشقان مصطفیٰ کو کہ یقیناً تم نے آنے والی نسل کو کے لیے ایک بڑی خوبصورت نظیر دی ہے. اور جو نوجوان جو اس وقت محبت و عقیدت میں اس قدر پختہ نہیں، یہ جو آپ بچے پیدا ہوئے ہیں جو 15 سال 18 سال، ان میں وہ پختگی نہیں جو ایک دور پہلے گزارا ہے. ان کی آنکھیں تو جب کھل رہی ہیں جب ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے. اپنے بنائے ہوئے مدرسے حضور کے ناموس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. آج ایک مسلمان جب گھر سے نکلتا ہے مسجد تک جاتا ہے تو کس طریقے سے وہ اپنی عقیدت، اپنے ایمان اور حضور سے جو رشتہ ہے اس کو کس طرح بچا پاتا ہے، یہ تو اس شخص سے پوچھیے، اس بچے سے پوچھیے، اس نوجوانوں سے پوچھیے کہ جو محلوں میں نہیں رہتا، ان غریب بستیوں میں رہتا ہے، اس سے پوچھیے کہ وہ اپنے دل میں حضور کی محبت کو کس طرح بچا کر رکھتا ہے. داڑھی والا بھی داڑھی رکھ کر اس پر حملہ آور ہے، داڑھی منڈا بھی اس پر حملہ آور ہے. جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے اس عقیدت کو پامال کرنا چاہتا ہے، اس کے دل سے اس محبت کو کھینچنا چاہتا ہے. جو غیر مسلم ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ فاقہ کس کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو کافر بھی یہی چاہ رہا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری گفتگو سننے والے اس وقت پوری دنیا کے لوگ، میں ان سے کہوں گا یقیناً آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے، آپ کا عشق مضبوط ہوگا، لیکن میں ان بچوں کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان نوجوانوں کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے چہرے پر داڑھی گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھ کر رکھی ہے، آج وہ زمین پر وقار سے گزرتا ہے اور چلتا ہے تو اس حوالے سے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جس کے دل میں یہ یاد بسی ہوئی ہے کس طرح اس کی عقیدتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے. تو میں ربیع الاول شریف کے میلاد میں چراغا کرنے والے اور جلوس کو منعقد کرنے والے، گلی گلی کوچے نعت خوانی اور حضور کے فضائل کی محفلیں کرنے والوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. تم نے وہ کام کیا ہے کہ اس کام کے ذریعے صدیوں تک حضور کی محبت اور دین ہمارے سینوں میں محفوظ ہو گیا ہے. میرے دوستو، یہ ضرورت اس امر کی ہے. ایک طرف تو مجھے یہ فکر نظر آئی کہ جس کے پیچھے جذبہ یہ تھا یعنی بندہ یعنی تنگ حالی کے اندر اور اس حال کے اندر کہ مسلمان ہو کر حضور کے ذکر کو چھپانا، مسلمان ہو کر حضور کی شان پر فتوے داغنا، ایک کیفیت یہ ہے. تو مجھے بتاؤ، ربیع الاول کے جلوس نے عشق مصطفیٰ جو ہمارے سینوں میں اس کو زندگی نہیں بخشی؟ میلاد کی محفلوں نے ذکر کو تازہ نہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سن کر ہمارے کاندھے اونچے نہ ہوئے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کا ثانی کوئی نہیں ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جن کی صف میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی کیا کھڑا ہو نبی ان کی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے. کہنے لگے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ صف وہاں سے شروع نہیں ہوتی، صف آپ کے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں آپ کھڑے ہوتے وہاں ایک ہی مصلی ہوتا ہے جس پر میرے آقا جلوگر ہوتے ہیں. ربیع الاول شریف اس لیے اس میں محافل، مجالس اور جلوس کی تقاریب منعقد کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں سے احساس کمتری ختم ہو. میں نے باہر دنیا میں بھی کچھ باتیں کی دوستوں سے، میں نے کہا تم ہم سے پوچھتے ہو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب ہمارے ماں باپ ہندوستان میں رہتے تھے یا ہمارے دادا پردادا ہندوستان میں رہتے تھے تو محلوں میں تو ہمارے صرف 2 گھر مسلمانوں کے ہوتے تھے، 40 گھر تو سکھوں کے ہوتے تھے. ہمارے محلوں میں جناب 2 گھر مسلمانوں کے ہوتے تھے تو 40 گھر تو ہندوؤں کے ہوتے تھے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آج ہمارے ان ماں باپ کو جن کو ہم نے ہندوستان میں چھوڑایا، ہمارے داداؤں پردادوں کو جن کو ہم نے ہندوستان کے سرزمین پر چھوڑایا، لیکن وہ خواجہ کی عشق کی محبت اور خواجہ کے لائب دین حق دین اسلام کو آج ہم پاکستان میں لے کر موجود ہیں، تو آخر وہ 40 گھر ہندو ہمارے گھر پر حاوی کیوں نہ ہوئے؟ وہ 40 گھر غیر مسلم ہماری عزت اور ناموس پر حاوی کیوں نہ ہوئے؟ ہم مسلمان کیوں رہے؟ تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر ماضی کے اس یادوں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری دادیاں یہی کہا کرتی تھی کہ ہم گھر میں میلاد کرتے تھے، ہماری نانیاں ہمیں یہی بتایا کرتی تھی، غوث آدم کے نیاز ہوتی تھی. تو یہ حضور سے جو تعلق ہے، یہ تعلق اندھیروں میں بھٹکنا نہیں دیتا، بلکہ جب یہ محبت کا چراغ دل میں روشن ہو جائے تو بندہ یہودیوں کے درمیان ہو یا ہندوؤں کے درمیان، یہ وہ محبت ہے جو اس مومن کو باوقار رکھتی ہے اور وہ ہر ایک کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اب تمہاری یہ زینت اور یہ محبت اور یہ دنیاوی وقار میری آنکھوں کو خیارہ نہیں کر سکتا، مطمئن نہیں کر سکتا، گھیر نہیں سکتا، زیر نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے ہیں میرے آقا ایسا نہیں. اقبال نے اسی زمین پر جا کر آگے بات کی ہے. اور اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ جناب میں گیا اندلس گیا پوری دنیا گھوما جرمن گیا یہاں پڑا لیکن کوئی چیز مجھے کیوں مطمئن نہ کر سکی اور میں وہاں پر رہ کر یہودی کیوں نہ ہو گیا عیسائی کیوں نہ ہو گیا. فرمایا اس لیے کہ میری آنکھوں میں مدینے کی یادیں تھی اور دل میں نجف کی خوشبو تھی کہ محبوب رب عرش ہیں سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عمر عتیق و عمر کی ہے. تو محفل میلاد کہتے اس چیز کو ہیں کہ حضور کی شان و عظمت اور حضور کے خاندان کی شان و عظمت حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی شان و عظمت کو جو صحیح قرآن و سنت میں جیسے وہ ہیں اس کو بیان کرنا تاکہ دلوں کے عظمت کا عقیدت کا سمندر ایسا موجزن ہو جائے جو ہر قسم کے فتنوں کو ہر قسم کی شک کو اور ہر قسم کی اس تحریک کو جو حضور کی ناموس اور عزت کے خلاف چل رہی ہے ایسے بہا کر لے جائے جس طرح کے سیلاب خش و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے. تو میرے دوستو میلاد بیداری کے لیے ہوتا ہے, حضور سے محبت جو ہے اس کی بیداری کے لیے ہوتا ہے. جلوس اور یہ واک جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی بیداری کے لیے ہوتا ہے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے پیچھے جذبہ کچھ نہیں ہوتا, ایک ہی جذبہ صرف یہی ہوتا ہے, کوئی خارجی دنیا بھی جذبہ نہیں ہوتا. وہ نہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں نہ کسی کے خلاف ہوتے ہیں جتنے جلوس آپ اٹھا کر دیں. ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ایسا کام عملی طور پر کرو, ایسا کام ایکسرسائز کے طور پر کرو, ظاہری طور پر کرو کہ جس طرح قدم مضبوطی کے ساتھ مدینے کی طرف اٹھ رہے ہیں اس قدم کی مضبوطی سے روح کو بھی حضور کی محبت کی مضبوطی ملے. کیوں؟ اس لیے کہ باطن کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے, باطن کا راستہ ظاہر جب سنورتا ہے, باطن جب سنورتا ہے جب ظاہر سنورے گا. یہ تصوف کا قاعدہ. کوئی کہے کہ نہیں جناب میں عشق پا لوں گا باطن سوار لوں گا, تو باطن کے لیے ظاہری کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اسی طرح عقیدت کے حوالے سے اب آپ دیکھیں گے کہتے جی داڑیاں تو رکھی نہیں آپ نے اور آپ میلاد کرتے ہیں. میں نے کہا تھوڑی شرم کریں آپ, کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ لیکن میلاد شریف کسی مولوی کسی پیر کا شہدائی نہیں بناتا, وہ سارے رشتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بناتا. اور میلاد کی مجلس سے لوٹنے والا, میلاد کے جلوس سے لوٹنے والا, فضائل میلاد کو سن کر آنے والا سینہ تان کر چلتا ہے. کوئی اس سے پوچھا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ کہا یہ سیکھ کر آئے کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں. تو یہ اس کے پیچھے میرے دوستو فکر ہے. ایک بات دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی, اور بڑی عجیب سی, میری بات کو منفی پہلو میں مت رہیے گا, میں ایک ظاہری تجزیہ کر رہا ہوں اس پر, اور یہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں اور ظاہراً ہمارے سامنے یہ رہی ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں. جن لوگوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی اس میں مجھے جذبہ یہ نظر آیا کہ وہ ظاہری مخالفت پر لگ گئے, اس لیے کہ انہوں نے میلاد کیا اور یہ مجھے اچھے نہیں لگتے, تو وہ اس کے رد میں انہوں نے فتوی دینا شروع کر دیا. میں نے کہا اس کے خلاف دیتے نا, حضور کے ذکر کے خلاف کیوں دے دیا؟ کیونکہ یہ عصبیت جو نظر آتی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے دوستو دو فکریں ہمیں اس ربیع الاول میں نظر آئی, ایک جو کر رہے تھے وہ حضور کی محبت میں کر رہے تھے, اور ایک جو خلاف فتویٰ دے رہا تھا وہ حضور کے بغض میں دے رہا تھا. اور ظاہر سی بات ہے جو بغض رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے چاند دو ٹکڑے بھی ہو جائے تو انہیں نظر نہیں آتا, اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں اس ابو بکر کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ چہرہ دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے. اور یہ عصبیت ہے, میں کہ دلائل پڑھوں گا لیکن پہلے تھوڑی سی تفہیم آپ کے سامنے مزید ایک دو الفاظ کی کر دوں. یہ عصبیت ہے کیونکہ جب بغض ہو جائے نا تو پھر اچھائی بھی بری لگتی ہے. وہ ہمارے بزرگ ہمیں ایک روایت بتاتے تھے ایسی سینہ بسینہ وہ نصیحت کے لیے. میں اپنی بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں لیکن ایک بات ہے, ایک لطیفے کے طور پر نہیں ایک مضمون کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک خاتون کو اپنے شوہر اچھے نہیں لگتے تھے, اور شوہر بظاہر بڑے پارسا شخص تھے, نیک آدمی تھے. ایک دن خاتون دوڑتے ہوئے آئی ہے شوہر سے کہنے لگی میاں سنیے آج بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. تو شوہر نے کہا کہ جی آج تو بڑی خوشی سے اور بڑے توجہ سے مجھ سے بات کر رہی ہو, کیا ہو گیا؟ کہا تمہاری طرف توجہ نہیں, واقعہ جو تھا وہ اتنا دلچسپ تھا اس لیے میں بات کر رہی ہوں. کہا اچھا جی کیا واقعہ ہوا؟ کہ واقعہ یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد میں اپنے گھر کی کھڑکی کے قریب بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اللہ کا ایسا نیک بندہ کہ وہ ہوا میں سیدھا آسمان کی طرف جا رہا ہے. اس کی بزرگی دیکھیے کہ وہ بغیر ہاتھ ہلائے فضا میں اڑ رہا ہے, وہ کس قدر بزرگ ہے. تو انہوں نے کہا نیک بخت اللہ تجھے ہدایت دے, وہ میں تھا, وہ میں خود تھا. تو کہنے کی قسم کھاؤ آپ تھے. کہنے کی ہاں میں تھا. اچھا اگر آپ تھے تو اس لیے کبھی ٹیڑھے ٹیڑھے جا رہے, کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. یعنی شوہر ان کو پسند ہی نہیں, مثال کے طور پر مزاج ہی نہیں ملتا تھا فرض کریں ایسا. تو اب اتنی بڑی اچھائی غیر کے لیے تو مان لی, لیکن شوہر نے جب قسم اٹھا کر کہا کہ میں خود تھا تو قبول تو کیا لیکن پھر بھی نقص نکالا. اچھا اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے جاتے تھے. تو اب آپ دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بغض ہونے کی بنا پر یہ بیچارے کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میلاد کرنا تو کر لینا, آپ نے جلوس کیوں نکالا. تو میں نے کہا چلو جلوس آپ نہ نکالو میلاد کر لو. کہتے ٹھیک ہے میلاد آپ نے کر لیا نا تو آپ نے چراغا کیوں کیا. تو وہ مثال ذرا یاد رکھیں آپ, اس سے آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. یہ مناظروں کی بحث نہیں, یہ نفسیاتی خلل ہے. نفسیات جب حضور کی قدر کو جان لے تو پھر بغیر دلیل کے ابو بکر کہتا ہے کہ ابو جہل اس سے بڑی بات بھی اگر میرے نبی کہتے تو میں مان لیتا. اور جب نفسیات اور فکر حضور کے تابع نہ ہو تو سامنے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے اور وہ کہے کہ جناب یہ تو جادو ہے. تو میں نے کہا بخاری دکھانے کا فائدہ کیا, قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا. یہ مناظروں کتابوں کی بات نہیں, یہ فکروں کی بات ہے. جس کی نفسیات جس کی طبیعت حضور کے عشق کے تابع ہو گئی وہ بغیر دلیل کے حضور کی شانوں کو مانتا ہے, اور جس کی طبیعتیں حضور سے متاثر نہیں ہوئی ہے اسے بخاری کیا. اس ابو جہل کے سامنے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا تھا, اس نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. تو میرے دوستوں نے توجہ کیجیے, آپ تو کراچی والے, ہم نے تو وہاں والے کو بھی یہ فلسفہ سمجھایا اور سمجھ گئے کہ یہ کتابوں کا مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی فکری بات کر, یہ کتابوں کا مسئلہ ہے, یہ نفسیات کا مسئلہ ہے, یہ نفسیات کا مسئلہ. کہ لگے بخاری دکھا, میں نے کہا بخاری اس کو دکھایا نا کہ جس کی نفسیات درست ہو. کیسے؟ مثلا سمجھیں اس کو آپ, ایک شخص نواز شریف صاحب کی جماعت میں ہے اور ایک عمران خان صاحب کی جماعت میں ہے, دونوں کی نفسیات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کرنا. سمجھے ذرا اس کو آپ, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی جماعت کا جو بندہ وہ کہتا نواز شریف چاہے زمین آسمان کے قلابے جوڑ دے اور زمین اور لاہور اور کراچی کے روڈ سونے کی بھی بنا دے تب بھی میں نے نہیں ماننا, اور نون والا یہ کہے کہ جناب پی ٹی آئی چاہے پشاور کو جنت بنا دے تب بھی میں نے نہیں ماننا. اس لیے کہ ظاہری چیزیں تو جب نظر آئیں گی کہ جب نفسیات کسی کو سامنے سے اس کے مرتبے کو برداشت کرنے کی عادی ہو. سمجھ رہے؟ اور اس میں آپ سن لیجئے, یہ جو جانبین سے جو جھگڑا ہے یہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے, کیونکہ جو نون والا ہے اس نے بیعت کی ہے نواز شریف صاحب کی, وہ ان کی تحریک اور تنظیم کے اندر ہے. وہ اگر اپنے لیڈر کے مقابلے میں کسی اور کو اس درجے پر مانے گا تو باغی ہو جائے گا, غدار ہو جائے گا. وہ اگر یہ کہے گا میرے لیڈر جیسا کوئی لیڈر نہیں تو پھر نواز شریف صاحب یا پی ٹی آئی یا کوئی بھی تنظیم والے اسے گلی کوچے کا عام کارکن نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو ٹکٹ دے کر اعلیٰ عہدہ دیں گے کہ ایسے بندے تو ہمیں چاہیے جو کہے ہمارے لیڈر جیسا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. سمجھے؟ تو لہذا اب ان مکاتب فکر کو اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے اور وہ تحریک میں اتنا مضبوط ہے, وہ کہتا سن لے بے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ابے سن لے زہے عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, اور سن لے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور سن لے یہ بات کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. اور وہ کہتا جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے, وہ جس فکر کا تابع ہے وہ اس فکر کی بات کر رہا ہے. سنی نبی کا کلمہ پڑ گیا تو یہ سوتا بھی ہے تو اپنے نبی ہی کا نام لیتا ہے, اڑتا ہے تو نبی ہی کا نام لیتا ہے, جشن کرتا ہے تو نبی ہی کا نام لیتا ہے, تعریف کرتا ہے تو نبی ہی کا نام لیتا ہے. اس کو نبی کی تعریف کرنے میں نبی کا جشن مچانے میں اس لیے جھجک نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ تحریک میں نظریاتی ہو گیا ہے, جھجک اس کو ہوتی ہے جو نظریاتی بنا نہیں ہے. اب ان مثالوں پر اور یہ جو میں نفسیاتی باتیں چند آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں اس کے تناظر میں اب آپ مناظری کی بحثوں کو پڑھ کے دیکھیے گا. اس کے تناظر کے اندر اب آپ جو ہے ربیع الاول شریف کے اندر جناب جو ہے کہ وہ 11 مہینے تک پوسٹیں بنا کر رکھی جاتی ہے, اور جیسی ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو ربیع الاول شریف کے خلاف پوسٹیں ڈالنا شروع کر دی. تو اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ اور سنی وہ ہے جو 11 مہینے تک حضور کے فضائل کی پوسٹیں بنا کر رکھتا ہے اور جیسی یہ ربیع الاول آگے حضور کی شانوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے یہ مسئلہ بڑی توجہ کے ساتھ اعتدال کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, آپ انصاف پسند لوگ ہیں, انصاف کیجئے گا. یہ مسئلہ کتابوں کا نہیں ہے, نفسیات کا ہے. جب تک دل میں یہ خیال نہ آ جائے اور یقین کی سطح تک نہ اتر جائے کہ جیسے ہیں میرے آقا ایسا نہیں کوئی, اسے بخاری کی حدیث بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی, اور جس کے دل میں آ گیا اسے بخاری کی ضرورت نہیں, وہ پہلے سے ہی عاشق رسول ہو چکا ہے. اور بخاری کی حدیث تو آپ اس کی تائید کرے گی, اسے مضبوط کرے گی, اسے استقامت دے گی, سمجھ رہے. تو میرے دوستو یہ مسئلہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے نفسیات کا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر مخالفین سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل پر ایسا زہر نہ اگلیں جس طرح مخالف پارٹی اپنی مخالف لیڈر کے خلاف. لہذا ایسی محافل منعقد کی جائے کہ ہماری صفوں کے اندر جو اختلافی رائے شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ سن کر بڑے حیران ہوں گے میرے دوستو, سیرت کی کتابیں پڑھنے کا درس دیا جاتا ہے لیکن بچوں کو کہتے ہیں سیرت کہاں سے پڑھو, کہتے ہیں چیپٹر. یعنی باقاعدہ میرا مشاہدہ اس پر, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے میلاد نہ قرآن میں دیکھا, ذرا سنتے چلیے آج کی بحث کو, نہ میں نے میلاد کا ثبوت مجھے قرآن میں ملا, نہ مجھے میلاد کا ثبوت حدیث میں ملا, نہ مجھے میلاد کا ثبوت صحابہ کے دور میں ملا. تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ اگر وہ کہہ دیں ہاں تو بات آگے کیسے چلے, کیونکہ میلاد تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی تعریف کو کہتے ہیں. میلاد تو حضور کی پیدائش کے وقت جو حضور نے خود فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا وخرج منی نور, پیدا تو سب ہوئے ہیں لیکن جیسا میں ہوں ایسا کوئی بھی نہیں. میری ماں نے کہا وخرج منی نور, مجھ سے نور نکلا, اور ایسا نور نکلا کہ جس سے میں مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات ہزاروں میل دور مجھے نظر آنے لگ گئے. حضور نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم, میں ہمیشہ اپنے دور کے اعلی ایماندار امین مومنین اور باخلاق لوگوں کی پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا ہے. ان حدیث کو ذکر کرنے کا نام محفل میلاد. امام سیوطی نے تو کیا زبردست کلام نقل کیا, فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا لم یلتقی ابویا علی صفاح. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں وہ ہوں کہ میرے ماں باپ کے نزدیک کبھی بدکاری نہیں آئی. بولی سبحان اللہ. ولم یزل اللہ ینقلونی من اصلاب الحسنت الى ارحام الطیبہ, فرما میرے صحابہ میں وہ ہوں جو پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. اس کو کہتے ہیں محفل میلاد. اور آپ کہتے ہیں ہمیں میلاد نہیں پتا. میلاد کا لغوی معنی اگر آپ دیکھ لیں, لٹرلی معنی اس کا اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے اس کا معنی؟ پیدائش کا دن. کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو خود روزہ رکھ کر زندہ نہیں رکھا؟ اتنا ہی کافی تھا لیکن بغض تھا نا, تو کہنے کہ روزہ رکھا تھا نا, خوشی تو نہیں منائی. تو میں نے کہا یہ سوال بغض پر مبنی ہے. یہ سوال بولیے, میں آتا ہوں اس طرف ابھی, بغض پر مبنی ہے. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ حضور نے روزہ رکھ کر اس دن کو سیلیبریٹ کیا اور اس کو ظاہر کیا, تو تم بھی کم سے کم اشتہار لگاؤ, روزے پر ہی رہو لیکن اشتہار لگاؤ اس پیر روزہ رکھ کے میلاد النبی کیا جائے گا. یہ کرو تم, لیکن تم یہ بھی نہیں کرتے. کہتے نہیں 12 کا تو حضور نے انتقال کیا تھا, آپ میلاد کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آج 3 ربیع الثانی اور یہاں میلاد ہو رہا ہے. کہتے 12 کو تو حضور نے, یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ اچھا آپ تھے جو ہوا میں اڑ رہے تھے. کہاں کہ اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے جا رہے تھے. اب میلاد کو ماننا, جب میں نے بیان کیا حدیث کو ذکر کرنے کا نام میلاد ہے, تو کہنے کہ ٹھیک ہے میلاد اگر ہے تو 12 کو تو حضور کا انتقال ہوا تھا, پہلی بات تو یہ غلط ہے. اور اگر بقول تمہارے 12 کو حضور کا انتقال ہوا تھا, حضور نے وصال فرمایا تھا, رفیق اعلیٰ کا سفر کیا تھا, تو میں پوچھتا ہوں آج کراچی کے اندر ربیع الثانی کی 3 تاریخ ہو گئی ہے, میلاد شریف کے مہینے کو گزرے ہوئے 3 دن ہو گئے اور 12 تاریخ کو گزرے ہوئے 2 دہائیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی یہ عشاقان مصطفیٰ بیٹھ کر حضور کا میلاد کر رہے ہیں. تو 12 کی تاریخ کوئی خاص تو نہیں ہے. میلاد کا معنی ہے حضور کے فضائل، حضور کے والدہ کے فضائل، حضور کے دادا کے فضائل، حضور کے خاندان کے فضائل. حضور کی پیدائش کے وقت جن عجائبات کا ظہور ہوا اس کو ذکر کرنے کا نام محفل میلاد ہے. وہ تو سنی جب سے پیدا ہوا ہے، آخری سانس جب قبر میں لے گا تب تک کرتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا. یہ کوئی سوال ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ ہم سوال کے جواب. میں صرف آپ کو نفسیات بتا رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ فوراً ہم سے مطالبہ کرتے بخاری میں ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کس سے بخاری کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک بات آپ کے سامنے کروں، ہندو اگر یہ کہے کہ جناب آپ کی نمازیں کتنی، ذرا بخاری ثابت کریں. اس نے کہا پہلے تو کلمہ پڑھ لے پھر نماز پہ بات کر لیں گے. تو اس سے تو ہندو کو آپ بخاری دکھاتے پھریں گے، میرے پیچھے جا مانگے بخاری دکھائیے. تو میں کہوں گا پہلے اس سے کلمے پہ بات کریں نا، پہلے بات عشق رسول پڑھو. آتا ہوں میں اس طرف کے صحابہ نے کیوں نہیں کیا، اس طرف میں لاجیکل پوائنٹ ہی دوں گا آپ کو، منطقی اور تعبیری بات. دلائل سب آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور ٹرو کلاسز اسلام کے حلقے سے ایک عرصے سے آپ وابستہ ہیں، اور درس نظام مصطفیٰ کے اس حلقے سے ایک عرصے سے آپ وابستہ ہیں. تو میرے دوستو ذرا توجہ کیجیے کہ 12 کو، تو میں نے کہا آپ 12 کو نہ کریں، کہیں اور کر لیں. لیکن میرے دوستو تھوڑا سا آپ آگے چلیں، کہنے لگے آپ نے، میں پھر عرض کروں یہ تفرقہ بازی کے لیے نہیں عرض کر رہا، جو باز گشت آتی ہے، آوازیں جو آتی ہے اس کو ہم مثبت پہلو سے حل کر سکتے ہیں. میں کسی کو ڈانٹ نہیں رہا، ڈپٹ نہیں رہا، اس متعصب آدمی کے خلاف ضرور بول رہا ہوں. لیکن جو شخص حضور کی محبت رکھتا ہے لیکن سوال اس کے سامنے کنفیوژن کلیئر نہیں ہوئے ہیں، وہ میرا بھائی ہے، میں اس سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا ہوں. مرید بنانے کے لیے نہیں، شاگرد بنانے کے لیے نہیں، ہم حضور کی امتی ہیں. میرے بھائی تو کہاں پھنس گیا ہے، ہم پیدا کس کے لیے ہوئے اور استعمال کس چکر میں ہو رہے ہیں؟ یہ زبانیں ہمیں کس کے لیے دی گئی تھی، ہم استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ یہ بازو کی طاقت ہمیں کس کے لیے دی گئی تھی، ہم استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ یہ جوانی کا ذوق شوق، یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق ہمیں کس کے لیے دی گئی تھی، ہم کن ملاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. پہلی سطح یہ ہے میرے دوست، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ملا اگر حضور کے ذکر کے خلاف ہمیں سکھا رہا ہے، چاہے گھما کر سکھا رہا ہے، ہم اس کو اٹھا کر دیوار پر ماریں گے. اس لیے کہ ہم ملا کی محبت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم حضور کے ذکر اور محبت کے لیے پیدا ہوئے. اور ہر اس شخص کے پیچھے چلیں گے جو اس محبت کو زندہ رکھے گا نہیں، بلکہ اس محبت کو بڑھائے گا اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا. تو دنیا غوث اعظم کے پیچھے یوں نہیں چلتی، دنیا امام احمد رضا کے پیچھے یوں نہیں چل رہی، بلکہ جو محبت مومن لے کر پیدا ہوا ہے، یہ بزرگ اس کو عشق اور دلائل اور محبت کے طریقے سے اور اس کو شعلہ زن کرتے ہیں، اس کو اور زندہ کرتے ہیں، اس کو اور ابھارتے ہیں. اور جو ختم کر رہا ہو تو اس کی داڑھی اور حدیثوں کا ہم نے کرنا کیا، جس کی صحبت. اور ایسا آپ دیکھیے، حال میں ایک بندہ مجھے ملا گجراوالا کے اندر، گجراوالا تھا اور وہ سنی ہو گیا، اس کے چل رہے ہیں فیس بک کے اوپر. میں نے اس سے پوچھا کیا، کہ لگا جی ہم حلقے میں حضور کی شان بیان کرتے تو ان کے چہرے اتر جاتے. کہا مجھے امام احمد رضا کا یہ کلام بڑا اچھا لگتا تھا، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، تو کہتے تھے یہ نہ پڑھ. تو کہا بات یہ ٹھیک ہے، کہا کہ بات ٹھیک ہے لیکن پڑھ نہیں، بات یہ ٹھیک. کہتے کہ بس وہی چیز میں جو یو ٹرن بنا، کہ یار دیکھو جس کی فطرت زندہ ہو، یار میں تو پیدا تو حضور کے نام پر ہوا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی بڑی داڑھی رکھنے کا بعد میں حکم دیا، حضور سے محبت کا پہلے حکم دیا ہے، وہ تو مظاہر ہیں، پہلے بیج تو میں لگاؤں. میں تو سارا زور ثانوی چیز پر لگا کے اصل چیز چھوڑ گیا، اور میں اگر حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں تو اس کا چہرہ کیوں بھیانک والا ہو رہا ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگا شاہ جی بس اسی وقت مجھے آپ لوگوں کی گفتگو سمجھ میں آنے لگی، اور میں نے یوں ٹن لیا کہ یہ میری زبان ان ملاؤں کی تعریف کے لیے نہیں تھی، حضور کی نعتوں کے لیے تھی. اور کہنے لگے بس اس مزاج کو میں بڑھاتا رہا، اور حضور کی شان کی حدیث میں پڑھتا رہا، عشق کی حدیث سے پڑھتا رہا، اور خوش گلو نعت خانوں سے میں نعتیں سنتا رہا، اپنے عشق کو تازہ کرتا رہا. خدا کی قسم شرک تو میرے اندر نہیں آیا، لیکن دور صحابہ جیسی محبت کی کچھ جھلک میرے دل میں پیدا ہونے لگی. اور جب وہ محبت جم گئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. تو اب ذرا جلدی سے سن لیجئے، پھر ہم اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. کہ میرے دوستو کہنے لگے ہم نے تو قرآن پڑھا، ہمیں میلاد شریف کہیں نہیں ملا. ہم نے حدیث شریف پڑھی، ہمیں میلاد کہیں نہیں ملا، ہم نے صحابہ کے اقوال پڑھے، میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہے؟ تو آگے سے کہتے نہیں کہاں پتا ہے. اگر پتا ہے تو میلاد شریف تو حضور کے ذکر کا نام تھا، حضور کے والدین کے ذکر کا نام تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور قبائل کے ذکر کا نام تھا، حضور کی پیدائش کے وقت جو کراماتیں اس کی ذکر کا نام تھا. ابھی اگر یہ کہہ دیں گے تو پھنس جائیں گے. تو میں نے کہا کہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے لیکن تو کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ ذرا یہ دیکھ، تو اگر مجھے اس وقت دو جملے سخت بھی کہہ کر چلا جائے تو تیرا کوئی خلاف نہیں، لیکن تو جو میری چڑ کے اندر تو کہہ رہا ہے کہ میلاد کوئی ہے نہیں، تو کتنی قرآن کی آیتوں کا انکار کر گیا یہ بتا، تو کتنی حدیثوں کا انکار کر گیا جو حضور کی شان، حضور کی ولادت کے بارے میں اس کا انکار. اور یہ انکار جو تو کر رہا ہے نا، یہ محبت میں نہیں کر رہا، اس کے پیچھے جذبہ بغض کا ہے. اور سامنے والا جو تعریف کرتا ہے نا، اس کے اندر جذبہ محبت کا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، کیونکہ کسی چیز کی نفی اس موضوع سے نفرت کی دلیل ہوتی ہے، اور کسی شے کو اجاگر کرنا اس سبجیکٹ، اس موضوع سے محبت کی دلیل ہوتی ہے. میں سنی ہوں آپ سے کہتا ہوں، تم اگر پہلی دفعہ بھی اس مجلس میں آئے ہو تو تم بتاؤ کہ جب تم میلاد کے جلوس میں نکلے تھے تمہیں مظفر شاہ کی تقریر یاد تھی کہ گنبد خضرا یاد تھا؟ تمہیں مظفر شاہ کا چہرہ یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یاد تھی؟ حضور کی شان یاد تھی. تو لہذا جو حضور کا ذکر کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، اسے مولوی یاد نہیں رہتے، حضور یاد رہتے ہیں. اور جو انکار کر رہا ہوتا نا، وہ کہتا نہیں ہمارے مولوی نے منع لکھا لہذا ہم منع کر رہے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے منع کیا تھا تو ہم منع کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے منع کیا تھا لہذا ہم منع کر رہے ہیں. میں نے کہا تو انکار کر رہا ہے تو اپنے مولویوں کو دیکھ کر، اور سنی اگر تعریف کر رہا ہے تو حضور کی عظمتوں کو دیکھ کر. تو میرے دوستوں، میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کی زندگی کا سلوشن اور اتفاق وہ ذکر رسول ہیں. اس میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو شاید پہلی دفعہ ہمارے درس میں آئے ہوں، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے ہیں جن کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم جم کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میرے اور آپ کی برادری میں فرق ہے، رنگ و نسل میں فرق ہے، علاقے میں فرق ہے، بیٹھنے اٹھنے میں فرق ہے، لیکن کیا چیز ہے کہ آپ بور نہیں ہو رہے اور میں بھی تسلسل سے بول رہا ہوں، آپ قبول کر رہے ہیں؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے. تو اختلاف، رنگ و نسل کا اختلاف، برادریوں کا اختلاف، اور باہم دشمنی اور دست و گریبانی اور اختلاف و افتراق، فرقہ واریت کو اگر کوئی چیز ختم کرے گی اور آج امت کو اگر کوئی چیز متحد کرے گی تو وہ عشق مصطفیٰ ہے. اور میلاد کہتے ہی اس محفل کو ہے جس میں حضور کی عظمت شان دکھا کر عشق کو زندہ رکھا جاتا ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے نفسیاتی طور پر اس ذکر کو روکنا کتنے بنیادی چیز سے آپ کو روکنے کی کوشش ہے، اور اس ذکر کو رائج کر کے آپ کو کتنی بڑی خرابی سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہذا میلاد شریف کے خلاف فتویٰ بازی کرنا، یہ اصول دین کے خلاف باتیں ہیں. میں نہیں جانتا کہ مجھے نہیں پتا میلاد کس کو کہتے ہیں. میں نے تو قرآن میں ڈھونڈا، میلاد مجھے نہیں ملا. میں نے تو حدیث شریف میں ڈھونڈا، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے کہا آپ جانتے میلاد کیا ہے؟ تو دو بندے مشورہ دینے لگے، بتانا نہیں ورنہ پھنس جائیں گے. تو سادگی میں کہنے لگے نہیں نہیں میں نہیں جانتا میلاد کیا ہے. تو میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہے تھے پھر آپ؟ اگر ادھر آؤ تب بھی خطرہ، ادھر جاؤ تب بھی خطرہ، لہذا حضور کا عاشق بن جاؤ تو کوئی خطرہ ہی نہیں. اب اگر کوئی آپ سے کہنا نہیں میں نے تو میلاد کہیں نہیں دیکھا، میں نے تو میلاد کہیں، تو بولے نہیں نہیں میلاد پر تو نہیں، ہمارا مسئلہ تو جلوس پہ تھا. میں نے کہا وہ تو بات کی چیز ہے، پہلے میلاد کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو کم سے کم اگر جلوس کر کے ہم بدعتی ہوئے تو عادت و بدعتی آپ بھی میلاد کو قبول کر کے ہو جائیں گے اپنے فتوے سے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس لیے جب پوچھا جاتا، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں آگے کی دلائل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ جناب مجھے نہیں پتا میلاد کس کو کہتے ہیں. میں نے تو قرآن میں ڈھونڈا، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے حدیث میں ڈھونڈا، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے تو بخاری میں دیکھا، میلاد کہیں نہیں ملا. مجھے صحابہ کے دور میں میلاد کہیں نہیں ملا. تو آپ سادہ سوال پوچھئے، آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہے؟ اگر کوئی کہے ہاں، جب آپ کو پتا ہے کہ میلاد حضور کی شان والی حدیثوں کے پڑھنے کا نام ہے، تو یہ نہیں ملا تو قرآن میں تجھے ملا کیا ہے؟ جب تجھے پتا ہے کہ میلاد شریف جناب جو ہے کہ حضور کی شان کو بیان کرنے کا نام ہے، قرآن میں اگر یہ آیت تجھے نہیں ملی تو کون سی آیت ملی؟ تو اس لیے پھر کہا جاتا نہیں نہیں، اس سے بچنے کے لیے کہ اتنا بڑا کوئی حملہ نہ کر دے، تو بچنے کے لیے نفسیاتی طور پر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب، ہمیں تو نہیں پتا کہ میلاد کس کو کہتے ہیں، لیکن میں نے قرآن میں ڈھونڈا تھا، مجھے نہیں ملا. ابے میں نے کہا جب پتا ہی نہیں تھا تو ڈھونڈا کس کو تھا؟ سمجھ رہے آپ؟ لیکن تھوڑا آگے چلے، آپ میری اردو سمجھ رہے؟ تھوڑا سا آگے چلے. ایک بندہ مجھے ملا، کہنے لگے جی ہمارے استاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیرت پڑھیں آپ, سیرت کی کتابوں میں میلاد کہیں نہیں ہے. میں نے کہا آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر لے آئیں, کوئی بھی کتاب لے آئیں. اور آج کل تو جناب جو ہے کہ وہ جس طرح میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ترقی یافتہ دور ہے, ابھی بھی کوئی شخص جا کے گوگل پر کوئی بھی کتاب لکھے گا وہ آ جائے گی اس کے پاس. کوئی بھی کتاب ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ نکال سکتے, لائبریری جانے کا بھی زمانہ ختم ہو گیا. اب تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, بس سگنل جس کے ٹھیک آتے ہوں تو اس کو مل جاتی ہوگی. کنیکشن اگر اس نے قادری دکان سے کرایا ہو, کنیکشن اگر غریب نواز والا ہو تو اس کو میلاد سیرت کی کتاب میں مل جاتا ہے. صرف اس تو کنیکشن کا ہے نا, یعنی موبائل خریدنے سے تھوڑی کو داڑھی رکھنا ہے اور نماز پڑھنے سے. تو یہ تو صرف آپ نے ظاہری ابھی ایک صرف اسمارٹ موبائل کی طرح ایک اہتمام کیا, ابھی تو اس میں آپ کو سم بھی داخل کرنی ہے, اور سم وہ جس کو سگنل بھی آتے ہوں, اور وہ سگنل جس کا کنیکٹ جو سیٹلائٹ سے بھی ہو, اور وہ سیٹلائٹ وہ جو ہما جہت ہو, ہر طرف رابطہ کرتی ہو. تو یقیناً جس کو نماز و سورت کی انداز میں عبادت کا مکمل سٹ مل چکا ہو اور اس کو قادری دکان سے صحیح سم مل چکی ہو اور اس کا لنک اور اس کا کنیکشن گنبد خضرا سے ڈائریکٹ ہو چکا ہو, تو پھر وہ کہتا ہے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ نماز تو ایک پروسیس ہے, اس کو یوں سمجھیے. صرف موبائل آپ لیتے ہیں تو صرف موبائل دکان سے خرید کر لا کر آپ رکھتے ہیں تو بلا تشبیہ یوں سمجھے جیسے آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں, بس یہ تقاضا ہے, ٹھیک ہے. لیکن موبائل خریدنے کے بعد اس کی غرض کیا ہے وہ آگے ہے. اگر وہ موبائل آپ کو صحیح رابطے نہ کرا سکے تو موبائل کس کام کا, تو وہ نماز اگر آپ کو حضور تک نہ لے جا سکے تو نماز کس کام کی. کیونکہ صحابہ کی نمازیں ایسی تھیں کہ وہ جتنی نماز پڑھتے تھے اتنے حضور کا عاشق بنتے تھے. اگر مضمون سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھیے آپ رضی اللہ عنہ, درود پاک پڑھیے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے ملاقات کی زرقانی میں, علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اس حوالے کو نقل کیا ہے, سنیں ذرا. کیونکہ اللہ کی محبت ہی حضور کی محبت کی طرف لے جاتی ہے, جس کے دل میں رب کا رابطہ کم ہوتا ہے وہ حضور کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا, انعام کے موحد ہوتے ہیں صرف. کیوں, میں اس کو دلیل سے ایک بات سے حل کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ, تو علامہ زرقانی نے نقل کیا کہ ان کو رات کو پڑھاؤ ایک جگہ پر کیا, تو جو گاؤں کا چودھری امیر تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, میں نے ان کا ذکر بہت سنا ہے, تو صف لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا شانیں تو بتائیں. تو آپ نے شانیں اس لیے بتائی کہ شانیں سنے گا تو کلمہ پڑھے گا. یہ کہتے ہیں ہمارے وہاں جماعت آئی ہے اثر کے بعد تعلیم ہوگی. میں نے کہا ہمارے وہاں بھی جماعت آئی ہے مغرب کے بعد تعلیم اور تعظیم دونوں ہوگی, کیونکہ خالی تعلیم سے دین نہیں پھیلتا جب تک تعظیم نہ آئے. کیونکہ تعلیم تو منافقین کے پاس بھی تھی لیکن ابو بکر ان پر بازی اس لیے لے گئے کہ تعلیم کے اوپر تعظیم کا رنگ چڑھا ہوا تھا. تو سنی کی تبلیغ اور اس تبلیغ میں فرق یہ ہے, وہ تعلیم کو سکھاتا رہتا ہے, سنی تعلیم کے ساتھ عقیدت اور تعظیم کو بھی سکھاتا رہتا ہے. صحابہ نماز پڑھتے تھے, آپ نماز مت چھوڑیے گا. میں نے کہا صحابہ حضور کے پاؤں چومتے تھے, یادا بھی نہ چھوڑیے گا. کہتے صحابہ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا, اس تعلیمی بات کو کبھی نہ دیکھنا. میں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کے پسینے کو بھی کبھی زمین پہ گرنے نہ دیا, اس بات کو بھی یاد رکھیے گا. صحابی بندہ صرف نماز پڑھ کر ہی نہیں ہوا بلکہ اس نماز کی مقبولیت ہی تعظیم سے ہوئی اور وہ امتحان میں کامیابی اس لیے ہوئے. اور رب نے بھی پھر یہی کہا منافقین کو کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, ایمان لانا چاہتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے, مارکیٹ میں 5 روپے کی کتاب مل جائے اس پر آپ کھولیں تو شروع میں لکھا ہو ایمان مفصل ایمان مجمل باللہ و ملائکتی و کتبی, ایمان تو یہ ہے. اور یہ پوچھتے ہیں یا اللہ ایمان کیسے لائیں, ارے بھائی کتاب تمہارے سامنے پڑھ دو. رب نے فرمایا کتابیں پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک باڈی لینگویج اور انداز منتقل نہ ہو. صحابہ سے صرف کلمہ نہ لو, ان کا مزاج بھی لو. قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, محبوب یہ داڑھی والے منافق کو کہے عبداللہ بن ابی کو، اگر یہ کہے گا کہ ایمان کیسے لائیں تو فرما ایسے لاؤ جیسے ابو بکر نے لایا ہے. ارے بھائی کلمہ تو ایک ہی تھا، جو ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، وہی عبداللہ بن ابی نے پڑھا تھا بلا تشبیہ بلا مقابلہ لا الہ الا اللہ، کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہوئے تھے. جو حضرت صحابہ اکرام نے کہا تھا محمد رسول اللہ تو انہوں نے بھی کہا تھا نشہد انک لرسول اللہ، سورہ منافقون کے اندر ہے نا، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر ابو بکر یہ کہیں انک رسول اللہ، حضور آپ رسول ہیں، تو اللہ فرماتا ہے محبوب ابو بکر سچ کہہ رہا ہے. سورہ منافقون 28 پارا، اگر منافقین یہ جملہ کہیں داڑھی رکھ کر انک لرسول اللہ، ان حروف مشبہ بالفعل تحقیق، لرسول اللہ پر لام لام تاکید، بے شک ضرور بضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا محبوب یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو پتا چلا کہ زبان سے کلمہ رٹنا کافی نہیں، اگر حضور یہ کہیں یا اللہ یہی کلمات تو زبان سے ابو بکر نے بھی بولے تو تو نے کہا سچا ہے، اور یہی کلمات زبان سے عبداللہ بن ابی بھی بول رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے جھوٹا ہے، تو رب کی طرف سے جواب یہی آتا کہ محبوب ابو بکر کی صرف زبان کلمہ نہیں پڑھ رہی، دل تیری تعریف بھی کر رہا ہے، دل تیری تعظیم بھی کر رہا ہے. اور یہ وہ ہے کہ یہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل سے کہہ رہا ہے اچھا تم ہی تھے اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، اس کے دل میں بغض ہے، اور جس کے دل میں بغض ہو وہ پوری زندگی بھی نماز پڑھتا رہے اس کی نماز مقبول نہیں. کیوں یا اللہ؟ فرما آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر صدیق لایا ہے، جیسے عمر لائیں، جیسے عثمان لائیں. تو پتا چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج ان کے ادب کی بھی منتقل ہونی چاہیے. بولو کیسی بولیے، اور میں بتاؤں ایک ادا آپ کو بتاؤں، بولیے محبت سے سبحان اللہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ کی شان جلالت آپ دیکھیے، اللہ اکبر. یہ مسلم امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس وقت میرے سامنے مسلم امام احمد کھولی ہوئی ہے. حضرت حنزلہ صحابہ کا انداز آپ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. حضرت حنزلہ بچے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا کہ میرے بیٹے ادھر آؤ. تو یہ جملہ سن کر، کیونکہ حضور بچوں پر بڑی شفقت فرماتے، تو حضرت حنزلہ کہتے جب میں گیا نا تو سرکار نے بڑے لاڈ اور پیار سے میرے سر کے بال اور یہ تالو جس کو کہتے ہیں نا اس کو سہلایا، یوں بولیے سبحان اللہ، پیار سے اس کو سہلایا، پیار سے سہلایا. فضائل وہ بیان کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی سے رشتہ ہمیشہ رہتا ہے، اور فضائل سے وہ بھاگتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو. وہ بھاگتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی اب ضرورت نہیں ہے، اور باقاعدہ وہ اپنی کتابوں سے تاثر دیتے ہیں اگر تمہیں کوئی خط لکھے اور خط تمہارے گھر تک پہنچے، اور ڈاکیہ اگر خط لے کر آئے اور خط تمہیں پہنچائے تو ڈاکیہ کو تم دروازے سے رخصت کرتے ہو، گھر میں نہیں بٹھاتے، کیونکہ تمہیں ڈاکیہ سے کیا غرض ہے، جس نے خط بھیجا اس سے غرض ہے. اور تم خط لے کر ادب کے ساتھ گھر پر آ جاتے ہو اور جس نے تمہیں خط بھیجا ہے تمہیں اس سے غرض ہے، ڈاکیہ کا نام بھی تم نہیں پوچھتے نہ ڈاکیہ سے تم سے غرض ہے. میں نے کہا ڈاکیہ کے خط جب لانے والے ڈاکیہ کی پرواہ تو نہیں ہوتی، لیکن حضور محض پیغمبر نہیں اور نہ لغوی اعتبار سے یہ شخصیت ہے. حضور اگر اللہ کی طرف سے پیغام لا کر ہمیں دے رہے ہیں تو اس رب سے رشتہ بھی جب جڑے گا، جب رسول تو رسول رسول کی ساری نسبتوں سے پیار کیا جائے گا، رسول کو گھر میں نہیں بلکہ رسول کی اولادوں کو سروں پر بٹھایا جائے گا. سنی وہ ہے جو رسول کو پوسٹ مین نہیں سمجھتا، اللہ کا محبوب سمجھتا ہے، اس لیے حضور کا ذکر بھی کرتا ہے، حضور کا میلاد بھی کرتا ہے. جس نے محض پیغمبر سمجھا وہ کہتا ہے کہ نعت کی کیا ضرورت، جس نے اللہ کا محبوب سمجھا اس نے کہا رب سے رابطہ ہی جب ہوگا جب اس سے پیار کیا جائے گا. یہ مزاج نفسیات کا دے رہا ہوں میں آپ کو، اب سارے دلائل کو پڑھیے، اس کے علاوہ کوئی اور فکر ہے نہیں. جو تقویۃ الایمان لکھنے کی غرض یہ تھی کہ حضور کو محض ایک پوسٹ مین سمجھا گیا، معاذ اللہ، کہ بس پیغام دیا چلے گئے، قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے. میں نے کہا ملا ناطے بھی پڑھیے فضائل بھی پڑھیے. کہہ لگے نماز پڑھیے، تو میں نے کہا سن، خدا نے مجھے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، حضور سے محبت پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. سنیے یہ جملے شاید آپ کو نہ ملے لیکن عقیدت کو آپ کو بچائیں گے.
میں نے کہا قرآن کی آیتیں صرف نماز پر نہیں ملا جی، حضور کی تعظیم پر بھی ہے. جہاں نماز پر آیتیں پڑھی جائے اسے درس فقہ کہتے ہیں، اور جس مجلس میں حضور کی شان والی آیت پڑھی جائے اسے محفل میلاد کہتے ہیں، اس کو محفل میلاد کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے نماز سکھانے کے لیے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں. آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں، پھر وہ توجہ چاہتا ہوں میں، وہ ساتھ میں یہ بھی ان کے مشیر کہتے ہیں یار کوئی اٹریکشن پیدا کرو، اٹریکشن. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اٹریکشن اس طرح پیدا ہوگا کہ کوئی نیا جدیدی سائنس انتظام بھی کرو. وہ سارے انتظام پھر کہتے ہیں اور اٹریکشن پیدا کرو. کہا جی کھانے کا بھی انتظام کریں، کہا اور اٹریکشن پیدا کرو. کہا مجلس میں ذرا چراغا وغیرہ اچھی محفل ذرا بنائیں، اور ڈیفینس اور ایسے پڑھے لکھے علاقے جو بسوں میں خیش میں کہ جناب وہاں پر آپ رکھے تاکہ اہمیت اور قدر بڑھے. میں نے کہا جی یہ اسراف نہیں ہے، یہ محفل تو جناب کسی غریب علاقے میں بھی ہو سکتی تھی، یہ تو 250 گز کے پلاٹ میں بھی ہو سکتی تھی ہاں، یہ تو جناب ہب چوکی کے صحرا پر بھی ہو سکتی تھی. ڈیفینس کا آپ نے حال لیا 400,000 تو اس کا کرایہ دے دیا آپ نے. اب یہ اسراف نہیں ہے، یہ ضابطی نہیں ہے. میں نے کہا جناب آپ کھانا جناب جو ہے سیدھا آپ ان کو چائے پلا کر رخصت کرتے. آپ نے تو 4-4 مینیو رکھے ہیں کہ ہمارے درس قرآن میں آئیے ہم نماز سکھاتے ہیں، 4-4 مینو ہے. آپ کو جناب ٹکا بوٹی بھی ملے گی، بریانی بھی ملے گی، یہ بھی ملے گا، پارکنگ بھی ملے گی، اور ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے، فلاں لان کے اندر ہے، اور گرمیوں کے دنوں کے اندر آپ کو جناب ٹھنڈک مہیا کی جائیں گی، بینکٹ کے اندر آئیے، 4,00,000 کرایہ ہے. تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا. میں ان سے پوچھتا ہوں اس پر فتوے کیوں نہیں لگاتے جب تمہارے درس فقہ کی محفلیں بینکٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ اسراف نہیں؟ کیا وہ محفلیں کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہو سکتی؟ کہنے کہ نہیں نہیں، اس بینکیوٹ سے اور اس کھانے سے غرض نہیں، غرض ہے مسئلہ سکھانے سے. تو میں نے کہا وہ سکھاؤ. کہنے کہ نہیں، وہ چیزیں راغب کرتی ہیں اس طرح. تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اصل مسئلہ عشق رسول کا، یہ چراغا جلوس میلاد راغب کرتا ہے عشق کی طرف. اگر اس کے جواز کی دلیل نکل سکتی ہے اس میں اسراف نہیں، تو اس میں اسراف کہاں سے آ گیا؟ اس میں اسراف. تو اب آپ غور کیجئے میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صرف نمازیں نہیں سکھائی بلکہ عقیدت بھی سکھائی. اور قرآن صرف نماز کا حکم نہیں دیتا، کہتے قرآن کہتا ہے واقیمو. میں نے کہا قرآن سلو بھی کہتا ہے، قرآن سلو بھی کہتا ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے نماز پڑھو، تو قرآن یہ بھی کہتا ہے میرے محبوب کی واہ واہ کرو. میں نے کہا نماز کی محفل تو آپ نے سجا دی، حضور کی واہ واہ والی محفلیں کب سجیں گی؟ کیونکہ واقعی مسلات نماز والی محفل سلو علیہ درود اور سلام اور واہ واہ کرنے والی محفل. سنی وہ ہے جو اقیمو کی محفل بھی سجاتا اور سلو کی بھی محفل سجاتا. تو سنیے میرے دوستو صحابہ کا نظریہ، اور میں آگے چلتا ہوں. حضرت حنزلہ کو حضور نے بلایا، جب وہ آئے حضرت حنزلہ جب حضور کے پاس آئے تو سرکار نے بڑے لاڑ سے ان کی پیشانی پر سے اوپر تالو کی طرف ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا ہلایا. یہ باتیں میں اختلاف سے نہیں کر رہا، جوڑنے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن سنیے اس بات کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں نماز بھی سکھائی اور حضور کا ادب بھی سکھایا. اور کیسا ادب سکھایا، جو ہم نے اس کو لٹانا نہیں ہے، گوانا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے نماز کو بھی فرض کیا ہے اور حضور کی تعریف کو بھی فرض کیا ہے. جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو درس فقہ کہا جاتا ہے، جہاں مسائل جب آپ نماز کے مسائل سیکھتے ہیں تو اس کو درس فقہ کہا جاتا ہے، اور جہاں عشق کے مسائل سیکھتے ہیں اس کو محفل میلاد کہا جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ پھر آئیے تھوڑا سے پیچھے. حضرت حنزلہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے ان کے تالو پر ہاتھ رکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلا تشبیہ میرا ہاتھ اڑ گیا لیکن میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں، یہ مزاج ہمارے اہل سنت کا ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا. صحابی اگر چار انگلی اٹھا کر مسئلہ سمجھائے نا برہ بن عازب، اور کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور میں چار عیب فرمائے تھے کہ قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے، تو فوراً اپنی انگلی نیچے کی. اور یقیناً آپ کے دل میں یہی آیا ہوگا کہ میں تو حضور کا عاشق ہوں، میں تو کبھی برابری کا نظریہ میرے دل میں آ بھی نہیں سکتا، لیکن میرے سامنے جو بچہ بیٹھا ہے، میرے سامنے جو بچہ بیٹھا ہے وہ تو تازہ تازہ ہے، اس کا ذہن تازہ، اس نے تو حضور کو نہیں دیکھا، حضور کا دور نہیں پایا، تو کہیں وہ میرے ہاتھ کو اٹھنے سے حضور کے ذکر کو عامیانہ نہ سمجھے کہ کسی طریقے سے بھی حضور کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے بھی ہاتھ حضور جیسے ہو سکتے ہیں. تو فوراً برہ بن عازب اپنی بات کو ریوائز کرتے، ریپیٹ کرتے، فرماتے میں نے چار انگلیاں اٹھا کر
مسئلہ تو بتا دیا اور یہ بات ٹھیک تھی کہ حضور نے مسئلہ بتاتے وقت چار انگلیاں اٹھائی تھی، لیکن میرے بچوں سنو کہ اناملی اکثر من اناملی ہی واسابعی اکثر من اسابعی ہی، فرما میری انگلیاں بہت چھوٹی اور گھٹیا ہیں، حضور کی انگلیاں بہت اعلیٰ اور خوبصورت ہیں.
یہ جملہ صحابی نے کیوں کہا؟ اس لیے فرما تعلیم تو میں دے چکا، اب تعظیم بھی دے رہا. تعلیم تو دے چکا، اب تعظیم دے رہا ہوں. تو ضرورت اس امر کی ہے میرے دوستو، نماز ضروری ہے، اس سے زیادہ حضور کا ادب ضروری ہے. اس لیے قرآن نے بیان فرما الذین، فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے کہ فالذین آمنوا به وعزروه، کہ محبوب لوگ ایمان لائیں اور پھر تیری تعظیم و تکریم کریں، تیرا ادب و لحاظ کریں. وہ تو سب بھی ہو بکرتا وسیلہ، پھر نماز پڑھیں، پھر روزہ رکھیں، پھر تسبیحات پڑھیں. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جو ہم نے چیزیں لینی ہے، اور جلدی کر کے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں میرے دوستو، توجہ رکھیے گا. اب ہم اس بیلنس پوائنٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ ذہن تازہ ہو گیا ہے اور بن گیا اب ان دلائل کو سننے کے لیے. لہٰذا اب میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، حضرت حنظلہ کے تالو کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے لاڑ سے ہاتھ رکھ کر ہلایا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے صرف محبت میں ان کے تالو پر سر پر ہاتھ رکھ کر محبت میں ہلایا. تو امام احمد حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد ہو گیا اس جگہ پر اور اتنا بھروسہ ہو گیا. کہا جاتا ہے جب لوگوں کے چہروں پر ورم آ جاتے تھے نا، چہروں پر ورم یا گٹھیا کی بیماری لوگوں کو ہو جاتی تھی، یا گائیں یا اونٹنی جب دودھ دیتی اور اس کے تھنوں پر گٹھے پڑ جاتے جس سے دودھ خراب ہوتا، تو لوگ حضرت حنظلہ کے پاس آتے تھے. حضرت، یہ میں آپ کے سامنے اس امام احمد پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس وہ آتے تو حضرت حنظلہ کرتے کیا تھے؟ تو فرمایا فیتفلا فکف ہی، وہ اپنے ہاتھ پر خود اپنا لعاب ڈالتے تھے. ٹھیک ہے، ڈالنے کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ثم یدعا علی سعلتہ، فرمایا کہ اس کے بعد یعنی اپنے ہاتھ پر لعاب ڈال کر سرکار نے جہاں پر ہاتھ رکھا تھا نا اس جگہ پر ہاتھ رکھتے، یا پہلے اس جگہ پر ہاتھ رکھتے جہاں پر سرکار نے ہاتھ رکھا تھا، ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور پھر اپنے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہی تھوک لعاب ڈالتے، پہلے ہاتھ اس جگہ پر لگاتے جہاں سرکار نے ان کے سر پر ہاتھ لگایا تھا، اور ہاتھ اٹھا کر پھر اپنے ہاتھ پر حضور کا لعاب ڈالتے، اور لعاب ڈالنے کے بعد جملہ کیا کہتے ذرا توجہ فرمائیے، اس گٹھیا کی جگہ پر، اس زخم کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کہتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ ثم یمسح الورم فیلہب. فرمایا کہ پھر ہاتھ رکھ کر کہتے اللہ کے نام سے شروع، علی اثر یدی رسول اللہ، اور حضور کے ہاتھ کی تاثیر کی برکت، علی اثر یدی رسول اللہ، حضور کے ہاتھ کی جو تاثیر ہے، فیض ہے، اس کی برکت سے زخم ختم ہو جائے. اللہ کا نام لیا کہ اللہ کے نام سے شروع، اور حضور کے ہاتھ کے فیض کے اثر اور اس کی برکت سے یہ زخم دور ہو جائے. کہتے ہاتھ زخم سے ہٹتا کہ زخم غائب ہو جاتا. بولیے سبحان اللہ. یہ مسلم امام احمد کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کا یہ عمل ہے. تو دیکھیے یہ ہم ساری چیزیں میرے دوستوں کہاں چھوڑا ہے اور کہاں رکھا ہے. تو اب یہ باتیں ساری سننے کی اور سمجھنے کی ہے. اب میں جلدی سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک واقعہ مجھے آپ سے عرض کرنا تھا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد شریف کو تو منع نہیں کیا. وہ جملہ میں مکمل کر دوں کہ سیرت کی کتاب لے کر جب بچہ آیا نا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے استاد نے کہا کہ سیرت کی کتاب میں حضور کا میلاد نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا بیٹا کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے باقاعدہ دھاگا مجھے دکھایا کہ میرے استاد نے کہا تھا چیپٹر نمبر 2 سے پڑھنا. تو میں نے کہا میلاد تو اصل چیز ہے، وہ چیپٹر نمبر 2 میں تھوڑی ہو، تو چیپٹر نمبر پہلے وہیں سے تو دین شروع ہوتا ہے. تو جو چیپٹر پڑھ رہا ہے نا چیپٹر نمبر 2 جہاں سے تو نے پارٹ 2 کی سیرت کو شروع کیا ہے، وہاں پر تجھے تجارت کے مسئلے ملیں گے، نماز کے مسئلے ملیں گے، لیکن نماز مسلمان پڑھتا ہے، حضور کی تعلیم کو مسلمان لیتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو آدھی کتاب چھوڑا ہے تم. کہنے لگا میلاد کہاں لکھا؟ میں نے کہا بیٹا کتاب دو گے تم؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کتاب دوبارہ بند کرو اور یہ داغے کو نکال کے سائڈ میں کرو. ٹھیک ہے، بند کر دی. میں نے کہا اب اس کی جلد کو کھولو. کھولا. میں نے کہا صفحہ نمبر 1 کھولو اس کا. کھولا. میں نے کہا اب پڑھو کیا ہے. کہا لکھا ہوا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم قریش کی اعلی شاخ بنو ہاشم میں تشریف لائے
اور آپ کے خاندان جیسا خاندان روئے زمین پر نہیں تھا. اور نبی پاک نے فرمایا, عائشہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ میں نے زمین اور آسمان پلٹ کر دیکھے, آپ سے بزرگ کسی کو نہیں پایا, آپ سے بزرگ خاندان کسی کا نہیں پایا. اور نبی پاک جب سیدہ آمینہ کے گھر پیدا ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری ماں نے کہا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. میں نے کہا پڑھ لیا پہلے اس سے, میں کہا میں نے کہا اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں بھائی.
مجھ سے ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ آپ کیا تقریر کر رہے ہیں یار, ہم تو آپ کی تقریر میں آئے بور ہو گئے. میں نے کہا تم میلاد کو ذرا سمجھا کر بتا دو عوام کو. میں نے کہا آپ کے مزاج کے لیے آپ کبھی تقریر رکھیے گا تو ہم آپ کو انگلیاں چبوا دیں گے کس طرح بات کی جاتی ہے انشاءاللہ تیری سے نعمت کی. لیکن جب ایسے سادہ بچے بیٹھے ہوں تو پھر بیج لگانے کے لیے زمین کو نرم کیا جاتا ہے, اور نرم اس سے کیا جاتا ہے جن باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں. بولیے سبحان اللہ. تو میرے دوستو جلدی سے ایک بات سنتے چلیے, وہ یہ ہے اس کے بعد کا پہلو, اور اس نقطے کو یاد رکھیے گا, قرآن نے مجھے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, حضور کے ذکر کا بھی حکم دیا. یہ اتنی مضبوط دیوار ہے کہ کوئی گرا نہیں سکتا. آپ نے بات کیا کرنی ہے کہ مجھے ایک تو وہ نا کہ میلاد کہتے کس کو, یہ پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ کو پتا میلاد کس کو کہتے ہیں؟ اگر کہیں ہاں جو حدیث میں نے پڑھی ہاں تو معاملہ خراب ہے. کہتا نہیں نہیں مجھے نہیں پتا میلاد کس کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ 20 سال سے جو تحقیق کر رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں میلاد کس کو ہے, تو قرآن میں ڈھونڈ کس کو رہے تھے آپ؟ میلاد تو کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا آپ کو پتا میلاد کس کو کہتے ہیں؟ تو فوراً مشیر نے کان میں کہا بولنا نہیں, کیونکہ جتنے ہاتھ چومنے والے نا وہ بھی خلاف ہو جائیں گے. کہتے نہیں نہیں ہمیں نہیں پتا میلاد کس کو کہتے. تو پھر ہمارا سوال ہے جو نہیں پتا تو ڈھونڈ کیا رہے تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ رب نے مجھے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. میں تنقید نہیں کر رہا, تفرقے سے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہاتھ پاؤں میں اس لیے مار رہا ہوں کہ جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ہاتھ پاؤں مار کر وہ نکلنا چاہتا ہے. تو اس وقت جو روشنی ہمیں نکالے گی وہ عشق مصطفیٰ کی نکالے گی. اس میں ہم کسی ملہ کسی فرقے کی تائید کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم آئے حضور کی عظمت کے لیے, ہم اسی کے پیچھے چلیں گے, اسی بات کو مانیں گے جس سے حضور کی عقیدت اور محبت بڑھے گی. یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کو جو رائے قائم کرنی آپ کریں. میں آپ کو پکڑ کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ جڑیں اور یہ مجمع سارا بخشا گیا, یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اللہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا, اور جہاں مخلصین موجود ہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن میں کسی خارجی فضائل کو لا کر آپ کو گھیرنا نہیں چاہتا. میں نے صرف ایک آپ کے سامنے بات کی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اور نجات اگر ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ میں ہے, اور وہ ہم نے صحابہ سے سیکھا کہ صحابہ کی نمازیں بھی مقبول جو ہوئی نا تو نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی نہ ہوئی بلکہ حضور سے محبت کرنے کی وجہ سے ہوئی. اصلاً اسی کو میرے امام نے کہا تھا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. اب ذرا میرے دوست ایک تحقیق کی بات سنیے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اپنے اختتامی وقت کی طرف. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ حضور نے میلاد کو کبھی منع نہیں کیا. حضور نے میلاد کو, بولیے حضور نے میلاد شریف کو, لیکن حضور نے ایک چیز کو ایسا منع کیا جو ہر جگہ پر ہو رہی ہے. جو میلاد کو منع کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے. میں یہ الجھانے کے لیے, رد کے لیے, مناظرے کے لیے بات نہیں کر رہا, سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے والدین کا ذکر نہیں کرنا. حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میری پیدائش کا ذکر نہیں کرنا. وہ تو حضور نے خود کیا, وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بولیے خود کیا میرے آقا نے, بولیے خود کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا. وہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا میلاد شریف کا ذکر تھا. لیکن حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر نہ کرنا, بلکہ قرآن نے حکم دیا کہ کرو, ورفعنا لک ذکر. قرآن نے کہا کرو, اور میں نے اس سے پہلے درس دیا قرآن نے تو ایسا ذکر کیا کہ مکی صورتوں میں ایک ایک آیت میں 9 صفات بیان کی. میں تو ابھی تمہید پیش کر رہا ہوں, اس تمہید میں پوری رات نکل جائے انہی باتوں پر سمجھنے کے لیے. عشق مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ اتنا وسیع موضوع ہے, اور یہ بات میں عرض کر رہا تھا جو پیچھے چھوڑ آیا اس کو مکمل کرنے کے لیے, کہ خالد بن ولید کو جب اس بندے نے یہ کہا کہ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو تو دیکھیے مجھے اور آپ کو اس سے ایک تمیز کیا ملتی ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں, ذرا اس پر غور کریں. اس نے کہا صف لنا محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرو. تو حضرت خالد بن ولید نے بیان کرنے لگے تو انہوں نے کہا جیسے ہیں ویسے, تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے کیوں نہیں ہو سکتا؟
تو فرمایا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کی شانیں اتنی ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہنے لگے وہ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ مبالغہ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں بہت. میں نے کہا حضور کی ساری شان آپ بیان کر سکتے ہیں؟ کہ لگے ہائی. میں نے کہا درود پڑھیں ذرا. تو کہتے اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا ترجمہ کریں اس کا. کہا یا اللہ تو تعریف کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں نے کہا اللہ نے تو تیرے کو تعریف کرنے کہا، تو اللہ کو کہہ رہا تعریف کر. آپ کا یہ دعویٰ ہے نا کہ حضور کی تعریف مکمل کر سکتے ہیں، تو ایک آسان سی بات کرتا ہوں جو روز مرہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس کے معنی پر آپ توجہ کریں. قرآن کہتا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے مومن بندو میرے محبوب کی تعریف کرو اور میرے محبوب پر سلام بھیجو. میں نے کہا آپ حضور کی تعریفیں ساری کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا یہ تو آپ مبالغہ کرتے ہیں کہ حضور کا مرتبہ کوئی نہیں جانتا، حضور کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا کما کو. میں نے کہا آپ کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ حضور پر درود پڑھتے ہیں نا؟ کہنے لگا ہاں بالکل پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ ذرا درود کے لفظ پڑھیں آپ. تو درود کے لفظ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا ترجمہ کریں اللہم اے اللہ، صلی اے اللہ تو تعریف کر علی محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں نے کہا یہ تو آپ کو کرنی تھی تعریف، آپ نے اللہ سے کیوں کہا؟ اللہ نے تو سلو کہہ کے آپ کو امر کہا تھا، آپ نے سلے کہہ کر اللہ کو امر کہا. سلو تو ہماری طرف راغی تھا، سلو امر ہے نا، جمع کا سکھایا نا سلو، سلو امر ہے. ہمیں کہا گیا درود پڑھو اور ہم نے کہا سلے یا اللہ تو درود پڑھ. توجہ کرنا، میں نے کہا جی آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ حضور کی تعریف مکمل کر سکتے ہیں، ساری کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ یہ تانے دے رہے ہیں کہ تم نے بہت بڑا دیا. یہ کیا کہہ دیا کہ حضور کو کوئی جانتا نہیں، حضور کی شان بیان نہیں ہو سکتی. میں نے کہا یہ حقیقت ہے، آپ نہیں نبھا سکتے اس چیز کو. کہنے لگا ہم نبھائیں گے. میں نے کہا آئے پھر میدان میں نبھائیں آپ. میں نے کہا صرف یہ بتایا آپ نبی پر درود پڑھتے ہیں، اگر نہ کہیں تو عوام خود تمہارے در پر آئے گی اور کہیں گے ہاں. تو میں نے کہا درود کا صیغہ پڑھو. کہ ہم تو درود ابراہیم ہی پڑھتے. میں نے کہا وہی پڑھ دو. اور کون مسلمان درود ابراہیمی کا انکار کرتا؟ ہم خود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی الحمدللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعظم الصلوات میں سے اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن میں نے کہا وہی پڑھتے ہیں درود ابراہیمی آپ. تو کہیں گے اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا آگے میں جب یہی رک جائیں آپ. میں نے کہا ترجمہ کریں اس کا، آپ ایسا ترجمہ کریں جو سب لوگ سمجھ جائیں. کہا اچھا سادہ ترجمہ اس کا، اے اللہ تو تعریف کر تو درود بھیج. میں نے کہا درود کیا ہوتا ہے؟ درود ذرا لفظ مشکل ہے، درود ذرا لفظ مشکل ہے. بندے درود درود تو کہتے ہیں کہ درود کیا ہوتا ہے؟ تو کہیں گے یار ابھی درود کا معنی ہوتا ہے تعظیم کے، درود کا معنی ہوتا ہے ذکر کے، درود کا معنی ہوتا ہے تعریف کے، درود کا معنی ہوتا ہے شانوں کے. تو میں نے کہا وہ ذرا سادہ والا بانا کر رہے جی، گاڑی اردو نہ بولیں آپ، ذرا ہم سادے لوگ ہیں تو ذرا گاڑی اردو نہ بولیں، سادی اردو بولیں. تو کہا اے اللہ تو شان بیان کر محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین جل والا نے ہمیں کہا کہ شان بیان کر اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں شان بیان کریں. میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو یوں، آپ تو حضور کی تعریف بیان کر سکتے ہیں نا، آپ کو تو صیغہ کہنا صلی تو علی محمد، میں نے شان بیان کی. لیکن آپ صلی تو نہیں کہتے، آپ کہتے صلی اے اللہ تو شان بیان کر. میں نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ لگا ہاں یار یہ تو آج تک سوچا نہیں کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کی گھر کی کتابوں سے بتا دوں؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا دیکھیں ابن تیمیہ صاحب کی کتاب ہے منتقی الاخبار. کہ لگے ہاں وہ تو بڑی اصولی کتاب. میں نے کہا آپ کے قاضی شوقانی کا، وہ تو ہمارے اصول کے امام ہیں. میں نے کہا ان کی نیر الاوتار آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگا وہ تو بالکل قرآن شریف کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اس کی پہلی جلد اٹھا کر خطبے کو پڑھیں ذرا، خطبے کو پڑھیں. ابن تیمیہ نے جب حضور پر درود لکھا تو نیچے شوقانی کیا لکھتے ہیں؟ شوقانی نے یہ نقطہ لکھا وہاں پر تمام محدثین کی طرف سے. شوقانی قاضی شوقانی یہ لکھتے ہیں کہ یہ صلی علی محمد، اللہ نے تو مجھے کہا درود پڑھ اور میں نے دوبارہ اللہ سے کہہ دیا یا اللہ تو درود پڑھ. اللہ نے مجھے کہا میرے محبوب کی تعریف کر، میں نے دوبارہ کہا کہ یا اللہ تو تعریف کر. تو شوقانی سوال کا جواب دیتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ ہو گیا، ہم نے اس کام پر عمل ہی نہیں کیا، اللہ تو ہمیں کہہ رہا تھا. تو جواب دیتا کہ نہیں، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کی شانیں اتنی ہیں وہ خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں شان بیان کرنے کے لیے کہا، ہم تو تیرے محبوب کی شان کما کہو جانتے نہیں. تو لہٰذا عاجزی کا انکسار کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے اور اپنی پستی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں صلی علی محمد، یا اللہ تو نے ان کو شانیں دی ہے، تو ان کی تعریف ہے. ایک مجھ سے کہنے لگے دیکھے آپ مان گئے نا کہ یہ ساری شانیں اللہ نے دی ہے. تو میں نے کہا آپ بھی مان جائیں تعریف بھی اللہ ہی نے کی ہے، آدھا سبق نہ پڑے. ہاں کہتے آپ مان گئے نا یہ ساری شانیں اللہ نے حضور کو دی ہے نا، حضور کی ذات ہی نہیں ہے. میں نے کہا جس نے شانیں دی تعریف بھی اسی نے کی، بات پوری اس کو پورا مانو نا. جب وہ شانے دیتا ہے تو شانے بیان بھی خود کرتا ہے. تو میں نے کہا تم اس میں خوش ہو گئے؟ نہیں, ہماری توحید بڑی مضبوط ہے, یہ تو سب حضور کا ذاتی تھوڑی کچھ, وہ تو سب اللہ نے دیا ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن سبق آپ آدھا پڑھتے ہیں نا, سبق آپ آدھا پڑھتے ہیں, پورا پڑھیں نا. پورا سبق یہ ہے کہ شانے ساری حضور کو اللہ نے دی, حضور کو پیدا اللہ نے کیا, عزت اللہ نے دی, شان اللہ نے دی, عزت اللہ نے دی, کرامت اللہ نے دی, ساری شان عظمت اللہ نے دی. اور پھر اسی خدا نے کہا ورفانا لک ذکر, پھر اسی خدا نے کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. محبوب اگر یہ کیڑے مکوڑے یہودی اگر آپ کی تعریف نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, بے شک ہم خدا ہو کر آپ کی واہ واہ کرتے ہیں. ورفعنا لک ذکر, حبیب تیری شانوں کو ہم نے بلند کر دیا. میں نے کہا اگر یہ پوری بات مان لے تو فرقہ واریت گاربیج کے ڈبے میں چلی جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی, فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے جب سبق پورا پڑھا جائے. یعنی آج لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کمپرومائز ہو جاتا, ہاں شان ہے, اچھا یہ علم حضور کو, حضور کا آپ علم عطا ہی مانتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ تو اتنے لاڈنے اور نازک بن رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے, ہماری ساری کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں آپ کو نہیں پتا. کہنے کا اچھا اگر اللہ کی عطا سے مانتے ہیں آپ, ہاں اللہ کی عطا سے, اچھا یہ تو بہت اچھا, وہی کے ذریعے آپ حضور کا علم غیب مانتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ اور کیسے مانتے ہوں, وہی کے ذریعے تو مانتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا, چلو وہی کے ذریعے آپ نے علم غیب تو مانا نا, یہ تو اللہ نے دیا ہے نا. تو میں نے کہا بیان بھی اللہ ہی نہیں کیا ہے, اب تو کل جمعہ کے دن تحقیق کرے گا کہ حضور کو علم غیب وہی کے ذریعے ملتا ہے. کہتے ہیں یہ نہیں. تو میں نے کہا آدھی بات مانی نا آپ نے, آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ نے سکھایا, لیکن اب آپ یہ نہیں بیان کر رہے کہ اللہ نے خود اس کو بیان بھی کیا قرآن کے اندر کہ میں نے سکھایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نفسیاتی باتیں ہیں. یہ کیا باتیں بولیے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, نفسیات جب تک درست نہ ہو تو مزاج درست نہیں ہوتا. خالد بن ولید سے اس نے کہا جیسی شانے وہ بیان کرو, فرما لا یمکن احاطہ بہا, حضور کی جیسی شانے ہیں ایسی شانے کوئی بیان نہیں کر سکتا. بولیے سبحان اللہ, حضور کی جیسی شانے ہیں ایسی شانے بولیے کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا اجمال, اب ذرا توجہ سنیے, اجمال بیان کر سکتے خلاصہ؟ تو فرما ہاں خلاصہ بیان کر سکتا ہوں. کہا خلاصہ کیا ہے؟ فرما خلاصہ میں حضور کی صحبت میں برسوں رہ کر ایک ہی بات سمجھاؤں. کہا کیا؟ فرما الرسول علی قدر المرسلین. کہا حضور کی شان کیا ہے؟ فرمایا یہ بھیجنے والے رب کی شان ہے. الرسول علی قدر المرسلین, یہ صحابی تعریف کر رہا ہے. فرما حضور کی شان کیا ہے, کیا نعت ہے, حضور کا مرتبہ کیا ہے؟ اس نے کہا کما حقہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں مالن کہ یہ رب کی شان ہے. کیا مطلب؟ جس نے رب کو جتنا جانا وہ حضور کا اتنا عاشق ہو گیا, کیونکہ صحابی نے جوڑا ہے رب کے ساتھ. فرما الرسول علی قدر المرسلین, حضور خود کیا ہے؟ فرما بھیجنے والے کی شان ہے. جو بھیجنے والے کو جانتا ہے تو وہ شان کو بھی جان لے گا. اس لیے صحابی اس لیے بڑے عاشق ہوئے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا, جو جتنا بڑا موحد ہوگا, جتنا بڑا اللہ والا ہوگا, وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. جو اللہ کو جتنا پہچانے گا وہ مصطفیٰ کی غلامی میں اتنا آئے گا. اس لیے کہ حضور کون ہے؟ اللہ کے محبوب. پوچھتا مجھے بتائیے, یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, ان سے اگر کوئی پوچھے ہاں بھائی بتاؤ پہلے اس بات کو طے کرو تمہارے نزدیک نبی کی شان اور درجہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ سوال اتنا مشکل ہے کہ اس کا جواب ہی نہیں بنتا. مجھ سے کہنے کا ڈر گئے, میں نے کہا تیرے سوال سے نہیں ڈرا, حضور کی شانوں کو دیکھ کر مروب ہو گیا ہوں. تو نے سوال مجھ سے پوچھا کہ حضور اچھا حضور کا مرتبہ بتا تمہارے نزدیک حضور کا مرتبہ کیا ہے, تو چپ ہو گئے. کہنے لگے چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا جواب کیا بنے گا اس کا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ایک مرتبے سے بڑا ایک مرتبہ قرآن میں ہے, کہیں وہ رفعنا لک ذکر تو کہیں نعت نقل کوثر, کہیں وہ دہا و لیل اذا سجا تو کہیں وہ الاخرۃ خیر لک من الاولی, کہیں نعت نقل کوثر تو کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہیں فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, کہیں الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین, کہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, کہیں فانک بعیوننا, کہیں لامرک انہم لفی سکرتہم یا موہون, کہیں لا اقسم بہذا البلد و انت حل بہذا البلد, ہے راہ میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. ایک سے بڑھ کر ایک شان آگے نظر آتی ہے. کہتے ہیں زور سے بول رہے ہو, میں نے کہا گندے نکمے کمی مہنگے تھے کوڑی کے تین, کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود. مولوی صاحب زور اس موضوع پر نہ دکھاؤ تو کس پر دکھاؤ؟ دو ٹکے کے نہیں تھے, کلمہ اس نبی کا پڑھ لیا جس کے سنگ جو لگ جائے وہ کروڑوں سے مہنگا ہو جاتا ہے.
اس پر زور نہ دکھائیں تو زور دکھائیں کس پر؟ اس پر احسان نہ جتلائیں تو جتلائیں کس پر؟ ہماری نمازوں کے اوقات کیا ہے؟ جن کی امت میں پیدا ہونے کی موسیٰ کلیم اللہ نبی ہو کر خواہش کریں, اور مجھے اور آپ کو رب ایسی پیدا کر دے. یہ صرف حضور کی نسبت اتنی بڑی عظمت ہے کہ قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صرف یہ اعلان ہوگا نا کہ امت احمد اٹھو تو فرشتے نظر جھکا لیں گے. انبیاء یہ شرف چاہتے تھے, حضرت موسیٰ یہ شرف چاہتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کے کلیم ہیں, سارے اعظم اور اشرف شرف ان کے پاس ہیں, رسول ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ شرف ملے کہ مجھے جب اٹھایا جائے تو موسیٰ کلیم اللہ تو کہا جائے لیکن امت مصطفیٰ کا فرد بھی کہا جائے. تو میں نے کہا اس موضوع پر نہ ہلوں تو کب ہلوں, اس پر کھڑے ہو کر سلام نہ کروں تو پھر کس کو کروں, ان کے نام نہ چوموں تو پھر کس کا نام چنوں, ان کے گنبد کی فوٹو گھر میں نہ لگاؤں تو کس کی لگاؤں. ابے تو ادھر سے دیکھ رہا ہے, ادھر آ کر دیکھ, تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا, مدینہ مدینہ ہی نظر آئے گا. میرے دوستو ذرا توجہ کرو اس بات کی طرف, اور رسول والا قدر المرسلے, رسول جو ہے وہ بھیجنے والے اللہ کی شان ہیں. بولی سبحان اللہ. اب میں تقریر کو اس موضوع پر ختم کر رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کو تو منع نہیں کیا لیکن مسجدوں کو پختہ بنانے کو منع کیا. مسجدوں کو پختہ بنانے سے منع کیا. اب آپ دیکھیے, میں باہر تھا تو میں نے وہاں لوگوں کو سمجھایا, میں نے کہا یہ قالین کتنے کا ڈالا؟ وہ کہنے یہ 1,00,000 پاؤنڈ کا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت زیادتی کر دی آپ نے جناب, اسراف کر دیا آپ نے, 1,00,000 پاؤنڈ میں تو 50 مسجدیں بن جاتی. بھائی نماز ہی پڑھنی تھی نا, ضروری نماز ہے نا, یہ قالین ہے کیا ضروری ہے؟ کہنے کہ یہ نماز. تو میں نے کہا نماز کے لیے آپ نے 1,50,000 پاؤنڈ کا قالین ڈال دیا. بھائی نماز ضروری ہے تو 1,50,000 پاؤنڈ میں تو 100 مسجدیں بن جاتی, قالین کیوں ڈالا؟ تو ان کے چہرے اتر گئے. میں نے کہا دیکھو سوال اچھا نہیں لگ رہا نا. کہنے کہ ہاں. میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے دل میں نماز کی محبت بس گئی ہے, تو جو نماز کے لوازمات ہیں اس کے خلاف آپ سوال نہیں سنتے. کاش حضور کی محبت بس جائے نا تو پھر چراغوں کا سوال بھی آپ نہیں سنیں گے. ہاں توجہ سے سنیے گا نفسیاتی بات. کہنے کہ جناب یہ چراغ آپ نے 10,00,000 کا کر لیا, غریبوں کو ضرورت تھی. میں نے کہا آپ نے 1,50,000 پاؤنڈ کا قالین بچھا دیا, غریبوں کو ضرورت تھی. مجھے بتائیے, وہ کہے گا بھائی تیرے کو کب پتا چلا کہ میں زکات نہیں دیتا؟ اگر میں نے 10,00,000 کا قالین مسجد میں ڈالا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ جناب آپ نے 10,00,000 کا قالین ڈالا, 5 کروڑ کی مسجد آپ نے بنا دی, اتنے غریب بھوکے مر رہے ہیں, اتنے جناب بیواؤں کی شادی کا مسئلہ ہے, کنواریوں کی شادی کا مسئلہ ہے, غریبوں کی یتیموں کی سرپرست کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں جس نے مسجد میں پیسہ دیا ہو اور مسجد بن رہی ہو اور لوگ یہ کہیں جناب مسجد بن گئی ہے, قالین اور فانوس کے لیے 10,00,000 روپے کی ضرورت ہے, ایک سیٹ صاحب اور انہوں نے 10,00,000 میری طرف سے رکھا, اس کا جذبہ کتنا عالی ہوگا, بولیے اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہوگی. لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی مفتی صاحب کھڑے ہوں بیگ لے کر اور کہنے لگے یہ آپ نے کیا کر دیا, کہنے لگے کیا کر دیا, کہا 10,00,000 روپے آپ نے دے دیے قالین کے لیے دے دیا آپ نے, آپ کو پتا نہیں یہ اسراف ہے, اور آپ زکات کیسے دیں گے, آپ کو پتا نہیں یہ کتنے غریب بچے ہیں. تجھے کس نے کہا کہ اگر میں نے 10,00,000 مسجد میں دیے تو میں زکات نہیں دیتا؟ تجھے کس نے کہا کہ اگر میں نے 10,00,000 کا قالین ڈالا تو میں غریبوں کی سرپرستی نہیں کرتا؟ تجھے نہیں پتا بے مفتی بنائے, تجھے یہ نہیں پتا کہ کسی مسلمان کے لیے سوئے زنی نہیں رکھنی چاہیے؟ تو اسی طرح جو چراغا کرتا ہے, مجھے بتائیے کون ہے سنی جس کو خدا نے پیسہ دیا اگر وہ 10,00,000 کا چراغا کرے تو وہ زکات نہ دیتا ہو, وہ غریبوں کو کھانا نہ کھلاتا ہو. میں کہتا ہوں یہ مدرسے اگر آباد ہے, آج امت اگر علماء کا ادب کر رہی ہے تو یہ میلاد ہی نے ان کو یہ ادب سکھایا ہے, میلاد ہی نے ان کو یہ احترام سکھایا ہے, کیونکہ یہاں سے حب رسول پیدا ہوتا ہے اور جو رسول کے خادمین ہیں پھر ان کا وہ خادم بن جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ خادم بن جاتا ہے. لہذا میرے دوست کو جلدی سے سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی مسجد کرنے سے منع کیا. بخاری ابو داؤد شریف کے اندر واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہے, اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر باب موجود ہے, اذا باب جو ہے کہ واضح طور پر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا موجود ہے, باب و فی بناء المسجد, مسجد بنانے کا بیان. ان عبداللہ ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما امیر تو بتشیید المساجد, نبی پاک نے فرمایا مسجدوں کو پلستر تک نہ کرنا, مسجدوں کو
مسجدوں کو پلستر تک نہ کرنا، چونا تک نہ کرنا. آج مجھے جو کہتے ہیں میلاد جائز نہیں، ان کی مسجدوں میں لا کر کہتے ہیں آئیے ہمارے وہاں سینٹرل ماس، اس کو ہم کہتے ہیں پارے گا. کہنے کیوں؟ کہ اس میں ٹریلین پاؤنڈ لگا ہے، اس میں ٹریلین ڈالر لگا ہے، اس میں کروڑ روپے لگے ہیں، آپ کو نہیں پتا. ہم نے کہا کیا لگا دیا؟ کہ لگے یہ ماربل کا پتھر دیکھ رہے ہیں. کہ لگے ہاں. کہ یہ مارکیٹ میں پتھروں کی تو کافی قسمیں ہیں، 100 روپے 200 روپے 1000 روپے، یہ 50,000 روپے فٹ ہے. ہم نے کہا اچھا. کہنے لگے یہ محراب کے اوپر آپ یہ لکھائی دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہ یہ کراچی میں کرنے والا 200 روپے لیتا ہے، ترکی سے بندہ آیا اس نے 1,00,000 روپے دن کے لیے. تو میں نے کہا اتنی زیادتی آپ نے کر دی، اتنا بڑا اسراف آپ نے کر دیا، اور آپ کو پتا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو رنگنے سے منع کیا. اب میلاد شریف پر اعتراض کرنے سے پہلے اس بات کو آپ سن لیجئے، میں مسئلے کا سولوشن پیش کر رہا ہوں. سرکار نے فرما مسجدوں پر رنگ نہیں کرنا، بلکہ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری میں تعلیق موجود ہے، امام بخاری کی ان تعلیقات میں سے ایک تعلیق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. یہ تعلیق موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت مسجدوں کو ایسے سجائے گی جیسے یہودی اور نصرانی اپنی عبادت خانوں کو سجاتے ہیں. میلاد کے خلاف بولنے والوں ذرا اس ممبر سے اتر کے اب بات کرنا. حضور نے اپنے میلاد کو تو منع نہیں کیا، لیکن حضور نے مسجدوں کو سجانے سے منع کیا، حضور نے مسجدوں کو مزین قیمتی ماربل لگانے سے منع کیا، اور اس پر پلستر کرنے سے منع کیا. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ اتنا قیمتی مسئلہ شاید ہی کسی مجلس میں آپ کو سمجھایا جاتا ہو، توجہ رکھیے گا. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو فکر کا ہوتا ہے رسول اللہ اس کو خود غذا عطا فرما دیتے ہیں. میں کہتا ہوں 3600 آپ میلاد پر گفتگو دیکھیں، یہ حوالہ شاید آپ کو کہیں نظر آئے گا. یہ صرف تحدیث نعمت کے لیے یہ ہے کہ آپ جس کے ہو جاتے ہیں نا تو پھر دلائل بھی وہی مہیا کر دیتے ہیں، واردات پھر خود ہوتی ہیں. اور آپ توجہ کریں میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو مزین منقش آراستہ زینت قیمتی ماربل قیمتی فانوس قیمتی پتھر قیمتی قالین، حضور نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. جس طرح ہمیں تانا دیتا نا گنبد بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے، تو میں نے کہا اتنی خوبصورت مسجد تو نے بنائی اور وہاں فتوے دے رہے ہیں آپ، تو یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے. کہ لگا نہیں اس میں بات خاص ہے، تو میں نے کہا گنبد والے میں بھی بات خاص ہے، خالی یہودی کا نام دے کر آپ نے مسلمانوں پر فٹ کر دیا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ لعنت کرے یہود و نصارا پر، نبی پاک نے فرمایا انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. کہ دیکھو آپ نے بھی انبیاء کی قبروں کو مسجد. میں نے کہا مسجد بنانے کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ سجدہ گاہ بنانا، اس کو سجدہ کرنا. یہود اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، اس پر لعنت آئی ہے. قبروں کو سجدہ کرنا منع ہے، لیکن رسول اللہ کی قبر پر حاضری دینا یہ عین دین ہے. بولی سبحان اللہ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. قبروں کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے، لیکن ان کی آثار کو خدا کے گھر میں بسانا یہ عین دین ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھو جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھیں میرے دوستو، توجہ کریں آپ شرعی مسائل کے حوالے سے، فضائل کے تناظر کے اندر، کہ حضرت نبی پاک نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پکی مسجدیں بنانا اور مسجدوں کو مزین منقش کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اب جو بھی شراب اٹھائیے، ہم نے ساری شروعات دیکھی، جواب پتا ہے کیا بنا کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یار دیکھو مسجد تو ہماری پختہ بنی ہے. تو میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے؟ میلاد کے خلاف تو کوئی حکم ہے نہیں، اس کے خلاف تو حکم تھا پھر آپ نے مینارے بنائے. میلاد کے خلاف تو کوئی حدیث نہیں، لیکن اس کے خلاف تو حدیث تھی پھر بھی آپ نے اتنا خوبصورت منبر بنایا. توجہ ہے؟ سمجھو گے تو میں موضوع کو اس لیے کھول رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے اس بات کو. طبیعت تبن میری اجازت نہیں دے رہی کہ میں گفتگو مزید کروں، لیکن یہ مسئلہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ چپٹر مکمل ہو. یہ درس نظام مصطفیٰ والے جو اتنا خرچہ کر کے یہ اہتمام کرتے ہیں تو موضوع سبجیکٹ مکمل ہو، اس کو ادھورا نہ چھوڑا جائے. تقریر کا ذوق نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس ہے بس. اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا میلاد نہ کرو، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ مسجدوں کو خوبصورت نہ بنانا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں پتا؟ اوپر سے لے کے نیچے تک انور شاہ کشمیری تک سب کہتے ہیں جناب دور تبدیل ہو گیا ہے، اب لوگوں کے گھر بڑے اچھے بننے لگ گئے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ محل جیسے ہو گئے ہیں. اب خدا کا گھر اگر ایک جھونپڑے جیسا ہو تو لوگ تو ایسی نمازیں نہیں پڑھتے، اور جھونپڑا اگر دیکھیں گے تو لوگ تو ایسی دور بھاگیں گے۔ تو ہم نے مسجدوں کو اس لیے خوبصورت کیا، مزین کیا، کیونکہ لوگ کسی کا ادب جب کرتے ہیں، جب اس کا گھر بڑا اچھا ہو، کہنے لگا کلی کی بات ہے، ایک دوست آ کر مجھ سے کہنے لگا جناب ہمارے محلے میں ایک صاحب رہنے آئے، بہت بڑے آدمی لگتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ابے رہنے تو آ جائیں، تیرے کو کیسے پتا چل گیا بڑے آدمی ہے؟ کہنے لگا ان کا گھر بڑا خوبصورت ہے۔ تو کہا دیکھیے گھر ایک دل میں اثر ڈالتا ہے، کہا ان کی گاڑی بڑی خوبصورت ہے تو یہ اثر ڈالتا ہے۔ تو کہا اگر اللہ کا گھر جھونپڑا ہو، مٹی کا ڈھیر کی طرح ہو، اور لوگوں کی کوٹھیاں ہو، تو اس سے تو پھر اللہ کا گھر اگر بظاہر وہ اگر جھونپڑے کی طرح ہو تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدر کم ہو جائے گی، نمازوں کی قدر کم ہو جائے گی۔ اور آپ کو بتا دیں مظفر شاہ صاحب، سن لیجیے آپ، یہ ہم نے مسجد اس لیے خوبصورت بنائی ہے کہ تاکہ بے نمازی بھی آئے تو قارئین کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے، فانوس کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے، دوست کو کہیں ابے تو جاتا ہے تو جا، میں تو نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کیوں، رسول اللہ نے تو منع کیا تھا؟ کہا ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں تقوی اتنا تھا کہ وہ عمارتوں کے محتاج نہیں تھے۔ تو میں نے کہا حضور کے دور کے صحابہ کو بھی جلوسوں کی ضرورت نہیں تھی، عشق اتنا مضبوط تھا کہ کسی سٹائل کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہ تھی۔ میں نے کہا جیسے جیسے دور دور ہوتا رہا، لوگوں کے گھر پختہ بننے لگے، تو مسجد کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، اللہ کی عزت دلوں میں بٹھانے کے لیے، نماز کی طرف لانے کے لیے مسجدیں اس لیے خوبصورت بنائیں تاکہ بے نمازی بھی آئے تو نماز پڑھنے لگ جائے۔ میں نے کہا دور صحابہ سے دور ہو گیا، عشق مصطفیٰ دل میں کم ہونے لگا، جشن چراغا اس لیے کیا کہ جو پیار نہ بھی جانتا ہو وہ دیکھ کر مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولیے دیوانہ بن جائے، بولیے سبحان اللہ، دیوانہ بن جائے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ جو یہ کہنا کہ جھنڈوں کی کیا دلیل، ان سے کہو ممبر پتھر کے بنانے کی کیا دلیل، پہلے پوچھنا۔ کہنے گا آپ جھنڈوں کے خلاف تو دلیل نہیں لا سکتے، لیکن آپ کے پکے ممبر کے خلاف میں بخاری کی حدیث لا سکتا ہوں۔ میں آپ کی اونچے محراب کے اوپر اور قالین کے اوپر، ایئر کنڈیشن کے اوپر، ابھی مولانا فلاں آئیں گے، خوبصورت ممبر پر بیٹھیں گے اور مائک پر گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا نہ میں مائک پکڑنے دوں گا، نہ میں ممبر پر بیٹھنے دوں گا۔ کہ لگے کیوں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں سنت کو رائج کرنا چاہتا ہوں، بدعت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور بخاری کی حدیث ہے کہ ممبر مضبوط نہیں بنیں گے، مسجدیں مزین نہیں ہوں گی۔ اور کہنے لگے تھوڑا ٹھنڈے ہو کر بات کرو، یہ دور کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا تو نے میلاد کو دیکھ کر یہ تقاضا کیوں نہیں کیا؟ تو میرے دوستو یہ بات پھر میں عرض کر دوں، اپنی نیت کو واضح کر دوں، یہ اختلاف کے لیے میں نے بات نہیں کی، انتشار کے لیے نہیں کی، کیونکہ میں نے دو رول آپ کے سامنے رکھے ہیں، دو مزاج ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ میرا بچہ مبشر یہاں بیٹھا ہے، وہ سمجھے گا وہ لکھتا ہے ڈرامائی انداز میں اس طرح کا۔ میں نے کہا اب لکھ ذرا یہ کہانی اور بول جواب لیا ایسا۔ میں نے دو آپ کے سامنے کریکٹر رکھے ہیں، دو فکر رکھی ہے، دو سوچ رکھی ہے، ایک میلاد کیوں کر رہی ہے اس کی سوچ میں نے رکھی آپ کے سامنے، اور جو ایک ملاس سے منع کر رہے ہیں ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے آپ، ایک وہ سوچ رکھی ہے۔ اور میرے دوستو گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ میرے آقا کا آنا بھی رحمت، میرے آقا کا جانا بھی رحمت۔ وہ جانا تھوڑی ہے، وہ تو اصل تیاری ہے۔ سنیے گفتگو ختم ہو رہی ہے میسج۔ میرے آقا جب آئے تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، ادھر ادھر مت کیجیے گا برائے کرم۔ ہاں میں نے اپنی کیفیت اور بخار کو سمیٹ کر صرف آپ کی توجہ کی طرف رکھا ہے، اس لیے کہ تاکہ آپ کی توجہ میرے ساتھ، میری توجہ آپ کے ساتھ، اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے میرے دوستو۔ میرے آقا آئے تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ نہ میری پگڑی کی کوئی حیثیت، نہ میری داڑھی کی کوئی حیثیت، میری اور آپ کی اگر حیثیت ہے تو حضور کے کلمے سے۔ میرے امام نے کہا تھا نا کہ گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور ہم جیسے تو اگر کوئی کھوٹے پیسے میں چار لے آئے نا تو اگلا بولے ٹھگ دیا کسی نے آپ کو، یہ تو کھوٹے پیسے میں سو آتے ہیں، آپ چار لے کر آئے۔ لیکن حضور اگر آج جبریل بھی کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے سنی کو اور عاشق رسول کو، تو یہ اس کی نمازوں کا ثمر نہیں ہے، یہ آپ کی غلامی کا ثمر ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ آخری سانس تک اس کو سلامت رکھے۔ تکبر کے لیے نہیں، دھاندلی کے لیے نہیں، فرقہ داریت کے لیے نہیں، دھوس کے لیے نہیں،
اختلاف کے لیے نہیں، اختلاف دھوس پھر قواریت اگر ختم ہوگی تو عشق رسول سے ختم ہوگی.
جب میرے گھر آپ کے گھر حضور کی نعتیں شروع ہو جائیں گی، میرے گھر آپ کے محلے میرے محلے حضور کی نعتیں شروع ہو جائیں گی، تو فتویٰ بازیاں ختم ہو جائیں گی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، ہر طرف حضور کا ذکر، اور جہاں حضور کا ذکر آ گیا امت متحد. اس وقت اسلام کو بھی اس کی ضرورت ہے اور پاکستان کو بھی اس کی ضرورت ہے. میرے دوستو جب میرے آقا آئے تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے میرے بندو تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی عام آدمی ہے، یہ کوئی عام ذات ہے؟ فرمایا مومنین سے ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو بھیجا ہے نا تو تم پر احسان کیا ہم نے. بولی سبحان اللہ، یہ جو بھیجا ہے نا ہم نے محبوب کو تم پر احسان. اس کی تشریح آپ بزرگوں کی کتابوں سے پڑھیں، میری مائیں سنیں، میری بیٹیاں بہنیں سنیں کہ ہم کس عظیم ہستی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے گھروں میں گنبد خضرا اور کعبہ شریف کی تصویریں لگائیں، اپنے بچوں کی آنکھوں میں وہ نقشے بسائیں، وہ یادیں بسائیں، نعتوں کا ترانہ انہیں سکھائیں، سرکار کی عظمتیں سکھائیں. میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے نوجوان ساتھی، میرے دوست احباب اس بات کو غور سے سنیں. اور گفتگو یہ پیغام کے طور پر میں دے رہا ہوں. فرمایا کہ جب میرے محبوب آئے تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، ہمارے آقا آئے. بولو سبحان اللہ. مظفر شاہ کا چہرہ تمہارے سامنے نہ ہو بلکہ یہ رنگ میں دکھا دوں تمہیں، ہرا ہرا گنبد تمہاری آنکھوں میں ہو، ہرا ہرا گنبد تمہاری آنکھوں میں ہو جائے. اور قرآن کی اس آیت کو سنیے آپ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بولیے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا مومنو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا. جب دنیا سے جا رہے ہیں امت غمگین ہے، امام مسلم نے پورا باب باندھ دیا، باب و ادا اراد اللہ، باب و ادا اراد، باب و ادا اراد اللہ رحمت امتی من عبادہ. اور اس میں حدیث نقل فرمائے مسلم شریف، ذرا سنیے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. آپ کو یہاں سے جانے کے بعد کوئی کہے گا آج تو بڑا سینہ اٹھا اٹھا کے چل رہے ہو، کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی جس کی تنظیم کا قائد جیت جائے اور وزیر اعظم بن جائے وہ گلیوں میں سر جھکا کر نہیں سینہ تان کے چلتا ہے، اور ہم اس نبی محترم اور آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کی کرسی سب سے اونچی کرسی ہے. تو ہم سر کیسے جھکائیں کسی کے سامنے؟ یہ عظمت کی بات کر رہا ہوں، تکبر کے رنگ میں نہیں کہہ رہا، عقیدت کے رنگ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی عظمت کے لیے. کیا میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی؟ آپ محلے میں دیکھ کے کہ جناب یہ تو اس پارٹی کا ہے کہ اس کے لیڈر تو وزیر اعظم بن گئے. میں نے کہ میرے مصطفیٰ کون ہے کہ اونچی سے اونچی کرسی اس پاک در کی ہے، سب سے بڑی. میری تقریر کے جوش میں نہیں، میری آواز آپ کو اچھی نہ لگے، کچھ بھی اچھا نہ لگے، ایک طرف پھینکیں آپ، میں صرف آپ کی طرف توجہ دلاتے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. محبت سے آپ نے سبحان اللہ اس بات پر کہنا ہے کہ ہم ہیں دو ٹکے کے نہیں، لیکن سنگ اس کے لگ گئے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس سے امید شفاعت ہے، رب نے اپنی خلق میں سب سے اونچی کرسی ان کو عطا فرمائی ہے. بولیے سبحان اللہ. اونچی سے اونچی کرسی اسی، بولیے اسی پاک در کی ہے. جب میرے آقا جا رہے ہیں سنیو پیغام، میری مائیں سنیں، میرے بزرگ سنیں. حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرما ان اللہ عز و جل اذا اراد رحمت امتی من عباده. اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنا چاہتا ہے. کہتے حضور چلے گئے آپ رو رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ دس محرم کو جو رو رہے تو آپ ان کو کہہ رہے تھے سوگ نہیں ہوتا؟ ہمیں کہتے ہیں سوگ ہوتا ہے. میں نے کہا اتنی جلدی کیسے چینج ہو جاتے ہیں آپ؟ لیکن سوگ کس کا؟ تو رو. سوگ کس کا؟ تو رو. اور دیکھ یہاں پر عقیدت کی وجہ سے مسجدیں سجائی گئی ہیں نا، عقیدت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، سوگ وقت کے اعتبار سے مندمل ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے میرے دوستو یہاں پر خاص بات پر. نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اذا اراد رحمت امتی من عباده. اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے، سن رہے ہیں آپ، اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی پر رحمت، رحمت سے مراد کے عذاب نہیں، عذاب اٹھ گیا اس سے عذاب، کیونکہ جہاں رحمت ہے وہاں عذاب نہیں، جہاں رحمت ہے وہاں، اور جہاں عذاب ہے وہاں رحمت نہیں. توجہ سے سنیے میرے دوستو، مسلم شریف کے حدیث سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کسی امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو یا اللہ کیا کرتا ہے تو؟
کسی بندوں کو اگر بخشنا چاہتا ہے, اس سے عذاب بالکل پھیر دینا چاہتا ہے, ان سب کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, تو تو کرتا کیا ہے؟ فرما قبض نبی یہاں قبل ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے نبی کو مزار میں بلا لیتا ہے.
قبض نبی یہاں قبل ان سے پہلے نبی کو مزار میں بلا دیتا ہے. یا اللہ نبی مزار میں جاتے ہیں تو یہ رحمت کیسی ہو گئی؟ اللہ فرمات حدیث پاک مگر پوری پڑ گیا تو مقصد سمجھ میں آ جاتا. اگر یہ سوال بندہ کرے کہ یا اللہ جب تو بخشنا چاہتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ فرما نبی کو مزار میں بلاتا ہوں. ان کی امت گراؤنڈ پر ہوتی ہے, نبی قبر میں آ جاتے ہیں. یا اللہ اس میں کیا طریقہ ہے؟ حالانکہ لاجک کے پوچھنے کے ہم قائل نہیں, نہ ہمارا منصب ہے نہ یہ ضرورت ہے, لیکن سمجھنے کے لیے کہا ہمارے مزاج میں یا اللہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو نبی پاک نے خود فرمایا یہ ہوتا اس لیے ہے. توجہ سن لہو لہا فرتم وسلفن بین یدیا, فرما اس لیے نبی کو بلاتا ہے کہ نبی ان کے لیے فرت بن جائے. فارت فرت فا را اور توتے والا تا فرت 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 کس کو کہتے ہیں؟ امام راضی رحمہ اللہ نے سورۃ طہٰ کی تفسیر کرتے ہوئے سورۃ طہٰ میں امام راضی نے آیت نمبر 45 کے اندر فرد کا معنی کیا ہے, وہاں پر تفسیر کبیر کے اندر یہ تمام علماء نے کہ فرد کس کو کہتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں کہ جب آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ, آپ کو پیاس لگ گئی, آپ تھک گئے, آپ پریشان ہو گئے, اتنے میں ایک آدمی جس کی سواری تیز ہو, وہ طاقتور ہو, وہ آپ سے ہٹے اور سواری کو تیز بھگائے اور جہاں سب نے پہنچنا ہے وہاں وہ پہلے پہنچ جائے, آپ کے بستر تیار رکھے, کھانا بنا کر رکھے, پانی ٹھنڈا رکھے. جیسے آپ منزل پر پہنچے وہ کہیں گے مرحبا مرحبا, آئیے آئیے پانی پی لیجیے, آئیے آئیے کھانا کھا لیجیے. فرما فجعلہ لہا, فرد نبی کو اس لیے بلاتے ہیں کہ امت بعد میں قبر میں آتی ہے, نبی قبر میں رب کو راضی کر چکا ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ.
فجعلہ لہا فرتم وسلفا من بین یدیہا,
نبی کو خدا پہلے بلاتا ہے تاکہ وہ سفارش کر کے شفاعت کا ذریعہ کر دے. کیا خوبصورت بات, میرے آقا آئے تو رحمت, مزار میں گئے تو رحمت. بولیے سبحان اللہ, آئے تو رحمت اور مزار میں گئے تو رحمت. کچھ حدیثیں خاص تھی جو آج کے درس کے لیے میں نے رکھی تھی, وہ انشاءاللہ جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر میں, جو ہمارے وہاں درس 12:30 بجے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 1:05 پہ ختم ہوتا ہے, جو ذوق رکھتے ہیں وہ آئیں گے. تو میلاد شریف کے حوالے سے کچھ نئی احادیث میں نے اس حوالے سے جو اس کی مسئلے کی تفہیم کے لیے ہے, ذوق رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یا براہ راست آپ ہمارے ساتھ ٹوکر آف اسلام کی ویب سائٹ پر بھی براہ راست ہو سکتے ہیں, یا تشریف لانا چاہے جمعے میں تو لا سکتے ہیں, موضوع کو وہاں پر ہم مکمل کر دیں گے. یہاں موضوع اس اعتبار سے مکمل ہو گیا کہ جو لوگ میلاد کرتے ہیں ان کی نفسیات درست ہے, وہ یقین رکھتے ہیں کہ میرے آقا آئے بھی رحمت اور مزار میں گئے بھی رحمت. کچھ لوگوں نے فتوے بازیاں بہت کی, فتوے بہت لگائے, لیکن اس کے باوجود میلاد ہو گیا. مجھے مارفانی صاحب کا میسج آیا, میں باہر تھکے لگے, بہت زیادہ ہوا. میں کراچی کے تمام جلوس والوں کو, نشتر پارک میں پہنچنے والوں کو, تمام سنی تنظیموں کو, تمام پیرانے نظام کو, تمام علماء کرام کو, تمام بزرگوں بچوں نوجوانوں کو میں ہاتھ اٹھا کر سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کی اس خدمت جو آپ نے اسلام کے لیے دی ہے اللہ بام عروج عطا فرمائے. لیکن میرے دوستو دیکھیے گفتگو ختم اس بات پر کہ آئے رحمت تو گئے رحمت. جتنا فتویٰ دیا گیا تو ہر طرف, میرے پاس میں بار تھا تو ایک اپنی آپ بھی تھی, میں آپ کو سنا دوں. میں رات کا وقت تھا, پروگرام سے جب لوٹا تو سردی بڑی سخت تھی, میں اپنے کمرے میں گیا, ہیٹر میں نے آن کیا تو فیس بک پر ایک پوسٹ آئی کہ قندھار کے سادات نے جلوس نکالا. اس کے بعد کسی دوست نے ایک اور بھیج دی کہ جناب جو ہے وہ یمن کے اندر بھی جلوس تھا, بنگلہ دیش میں جلوس تھا. میں حیران ہو گیا, افغانستان کی صورت حال اور میلاد شریف کا جلوس, یمن کی صورتحال اور میلاد شریف کا جلوس, پاکستان کی صورتحال اور میلاد شریف کا جلوس. یقین کیجئے گناہگار آدمی ہوں, لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. میرے پاس جتنے نمبر تھے میں نے سب کو بھیجا. میں نے کہا دیکھو اس کو کہتے ہیں ورفان اللہ کا ذکر, کس جگہ سے بیٹھ کر دبایا جا رہا ہے, کس ممبر کو یوز کیا جا رہا ہے میلاد کے خلاف, اور کس طرح خدا اپنے محبوب کے ذکر کو اور اٹھا رہا ہے. جہاں سے سورج نکلا, امریکہ ہو, یورپ ہو, برطانیہ ہو, ٹھیک ہے, عرب ممالک ہو, ایشیا کے جتنے ممالک ہو, آپ ہر جگہ جلوس ہی جلوس, ملاد ہی ملاد.
وہ آپ کو نہیں جانتا, آپ اس کو نہیں جانتے, لیکن وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا یہ چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا چکر نہیں, اس کو عشق رسول کہتے ہیں. ملا جی اس کو ہی امت کہتے ہیں, اس کو ہی امت کہتے ہیں, اس کو یکجہتی کہتے ہیں, اس کو ہی ہر قسم کے فتنوں کا خاتمہ کہتے ہیں, اس کو اتحاد کی نظیر کہتے ہیں. رات میرا دل سمجھ نہیں رہا تھا, میرے امام نے میرے کان میں اذان دی اور آواز دی کہ چھپ کر, کیا اب جان دے گا اپنی؟ میں نے امام سے کہا کہ حضور برتن چھوٹا بات بہت بڑی آ گئی ہے, برتن کچا ہے بات بڑی آ گئی ہے, آپ اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ میرے جیسا آدمی تو بستر پر لوٹیاں مارے, نیند نہ آئے, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے خوشی میں, کبھی کیونکہ غم اور ٹینشن میں نہیں ہوتا, کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو میرے امام نے کان میں کہا ارے ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے. بولے سبحان اللہ, ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے. ابھی قبر میں جائے گا تب بھی تو کراچی کو دیکھ رہا ہوگا, ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے. یہی تو جلوہ گری ہے ورفان اللہ کا ذکر کی. میں نے امام کے حضور دوزانوں بیٹھ کر کہا کوئی تسلی کا مرہم بھی تو لگا دیں, میں کس طرح رکھوں؟ تو میرے امام نے گنگنا کے مجھ سے کہا ارے تو نے سنا نہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. ہائے ہائے, بولو نا سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. کہا کس کی امت ہے تو؟ دیکھ ایک جھلک دیکھی تو آپے سے باہر ہو رہا ہے, یہ جبریل ایسی تو بار بار نہیں آ رہے تھے. بولو نا سبحان اللہ. ابے تو نے میلاد کا ایک جلوس دیکھ لیا تو تو پریشان ہو گیا ہے, اور ایسا ہی تو نہیں عرش پر آپ کو بٹھایا جا رہا ہے. فرمایا ورفان اللہ کا ذکر کی جلوہ گری ہے, بس اس یاد کو مضبوط رکھ اور آگے بڑھا. کیوں؟ فرمایا یہ آمینہ کے لال کی شانے ہیں, جن کا آنا رحمت, جن کا جانا رحمت, جن کا قبر شریف سے اٹھنا رحمت. میرے آقا جب قبر شریف سے اٹھے, ہائے ہائے ہائے, کبھی ماحول بنا کر میرے امام کے شعر کی تشریح کسی عاشق سے سننا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں. یہ جو میرے امام نے کہا یہ کچھ چھوٹی بات کی ہے, یہ میرے امام نے جو جملہ کہا ہے نا تو یہ دبا دبا کر اپنے جذبات کو اس انداز میں لے آیا. اس کے پیچھے تو ایک سمندر تھا عشق کا, جس کو بہت دبا کر, ان سلجھے ہوئے دبا کر ان الفاظوں میں جمع کیا, کیونکہ وہ کیفیت لفظ سما ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے کہا, اور اس لیے جس کو چوٹ لگتی وہ حیران ہوتا ہوں کہ جملے کہاں جاتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد. اپنے آپ کو میدان محشر میں محسوس کرو, کاش محشر میں جب, کیونکہ تمہارا باپ تم سے بھاگے گا, تمہاری مائیں تم سے بھاگے گی, تمہاری نمازیں تمہارے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گی, تمہارے روزے تمہیں نقصان کا باعث بن جائیں گے. کیسے؟ کہ اس کے بارے میں باس پوچھ ہوگی, ماں چھوڑ کر بھاگے گی, سب بھاگ جائیں گے, کام حضور آئیں گے, سامنے جہنم دھک رہی ہوگی, بس کوئی نہیں سک رہا ہوگا, امید حضور پہ ہوگی, اتنے میں حضور آئیں گے تو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور, کاش محشر میں. اور میرے آقا کیسے آئیں گے؟ ہائے ہائے, ایسا پروٹوکول دنیا میں کسی کا نہیں ہے. دارمی میں کہ میرے آقا فرماتے جب میں اٹھوں گا نا تو فرما ہزاروں غلام میرے گرد طواف کر رہے ہوں گے, یطوفون علیہ الف خادم. بولو سبحان اللہ. ایسا بور ہو کر نہیں, ہم نے تو گوروں کو جوش میں سنا دیا یار, تم تو اپنے ہو, انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے تو تم اپنے تو عاشق ہو. بولو نا سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اللہ اکبر, مسند دارمی میں ہے, ہم گناہگاروں کا آسرا مصطفیٰ, ہم گناہگاروں کی لاج مصطفیٰ, ہماری جنت مصطفیٰ, ہماری عافیت مصطفیٰ صلی اللہ ہو. اپنی قدر جان سنی پڑھیے, صلی اللہ ہو علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا نا تو یطوف علیہ الف خادمین, یہ میں کہتا ہوں الف یہاں پر مبالغے کے لیے آیا ہوگا, فرمایا جب اپنی قبر سے اٹھوں گا تو ہزاروں ہزاروں غلام میرے گرد گھوم رہے ہوں گے. حضور غلام آئیں گے, غلام تو سب کے ہوتے, فرما جیسے میرے غلام ہوں گے ایسے غلام کسی کے ہے نہیں. میں نے عرض کی حضور وہ کیسے ہوں گے؟ میں نے کیا عرض کی, میں کی کیا اوقات, جو جانتے تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور کیسے ہوں گے, تو سرکار نے فرما کأنہم بیت مکنون ولؤلؤ منثور. فرما ڈائمنڈ دیکھیں, ڈائمنڈ اوریجنل ڈائمنڈ, ہیرے ہیرے جواہرات دیکھیں. فرما اگر اندھیری رات میں اس کو فرش پر بکھیر دیا جائے تو تمہاری آنکھیں خیارہ ہو جائیں, چندلا جائیں, تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. فرما کأنہم بیت مکنون ولؤلؤ منثور, فرما میرے گرد جو رقص کرتے ہوئے مجھے
بیت مجھے 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 مقام محمود تک جو لوگ لے جائیں گے ان کی نظریں میرے جوتوں پر ہوگی اور ان کے چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے. فرمایا جس طرح کے ہیرے موتیاں چمکتی ہیں ایسے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. بولیے سبحان اللہ. میرا امام کہتا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
ابے بولو نا سبحان اللہ یار. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. سب تو بھیجے. اعلی حضرت کہتے جب ایسی شان میں دیکھوں گا اور جن کو دیکھنے کے لیے میری ساری عمر گزر گئی, قلم اٹھا تو ان کے لیے ہے, قلم اٹھا تو کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا میں سے مسلمان گیا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بنائی ہے. متنے میں شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. لے رضا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. میرا امام کہتا ہے کہ جن کے مدینے میں جانے کے لیے بوڑھا دل بھی جوان ہو جائے, بوڑھی ٹانگیں بھی مضبوط ہو جائیں, تو جب وہ خود آ رہے ہوں تو پھر کیا عالم ہو. فرمانے کو کچھ سجدہ کرے یا کھڑا رہے کیا کرے, جو اپنے آپ میں ہو نہ ہو ہوش میں نہ ہو وہ کیا کرے. تو میرا امام کہتا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو میرا امام کہتا مجھ پر تو کیفیت ہوگی, تو فرشتہ پکڑ کے ہلائے گا مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں, ارے رضا سب تو کر لیا اب تو موقع ہے ہاں جاگ ہاں ہاں رضا. فرمایا جب مجھے میری فکر دی جائے گی تو میں پھر یہی کہوں گا مصطفیٰ او مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے دوستو یہ میرے آقا کی شان ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے امام نے کہا اب تسلی سے سو جا, جن کو بھیجنا تو بھیج دیا. میں نے کہا امام کوئی مرہم تو لگا دو. فرمایا اب تو بہت کچھ دیکھنا ہے. میں نے کہا میرے امام جو تو نے دیکھا وہ بتا دے, میں تو تیری اتباع کرنے والا ہوں, تو نے جو دیکھا وہ بتا دے اس کو سن کے. تو میرے امام نے کہا میں نے تو بہت کچھ دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. پیغام گفتگو سنیے میرے آقا کا مقام اور خوشی سے سنیے ہمارے نبی کی شان. کسی کے باپ اور بیٹے کی شان ہوتی تو کتنا پھلتا ہے, لیکن اس باپ اور بیٹے کی اوقات کیا ہے تو سب حضور کے صدقے سے. تو بڑے خوشی سے بولے سبحان. میں تو گیا گزرا آدمی ہوں, کوئی گیا گزرا آدمی بھی آپ کے باپ کی تعریف کرتا تو آپ کو اس کا چہرہ ایسی اچھا لگتا ہے. تو ہم سرکار کی تعریف کر رہے ہیں, خوشی سے کہیں سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے کہ میں نے جو شان دیکھی وہ یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ تازہ دیکھو نا, فرش پہ ترفا دھوم دھام. جہاں سے سورج نکلا جہاں ڈوبا ملا بھی ملا دیا. بولیے سبحان اللہ. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترفا, بولو سبحان اللہ. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترفا دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترفا دھوم دھام, واہ واہ میرے گنبد والے آقا, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. آواز نکالے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے, ایک آواز ہو کر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کامل رکھے, اور آپ کے رب نے جو آپ کی عقیدت ہمیں دی ہے اس پر اللہ ہمیں جمع کر رکھے, اور اس کے صدقے اللہ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اب تک جو ہم نے سیکھا وہ یہی سیکھا کہ اول بھی عشق مصطفیٰ, آخر بھی عشق مصطفیٰ, نماز بھی عشق مصطفیٰ, روزہ بھی عشق مصطفیٰ, مسلمان کا سونا بھی عشق مصطفیٰ, اٹھنا بھی عشق مصطفیٰ. مل کر کہو ایک آواز ہو کر میری طرف منہ رکھنا, ادھر ادھر دیکھو گے ایسی سودا خراب کرو گے. ادھر میری طرف منہ رکھ کر میری طرف سے مراد یک جہت ہو کر, میری منہ سے مراد یہ کہ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے, ہم گنبد کو دیکھ رہے ہیں. وہ اعلیٰ سے پوچھا نا کسی نے کہ غوث اعظم بڑے ہیں یا امام اعظم، فرمایا دونوں ایک آنکھوں کی طرح ہے. فرمایا اس میں سیدھی کون سی الٹی کون سی؟ فرمایا اس میں الٹی ہوتی نہیں، دونوں سیدھی ہے. ایک بندہ ہنسنے لگا، لیکن ہمارا شوکت اللہ اس کو صحت دے بہت زبردست آدمی. میں نے کہا شوکت تو کیا سمجھا، لیکن بات بلا کی کر گیا، دیکھو خدا جس پر فضل فرمایا. اس نے کہا شاہ صاحب جو مرکز ایک ہوتا ہے نا تو پھر نتی. میں نے کہا تو بتا کیسے؟ تو اس نے کہا دیکھو اقسام میں میخ آپ کو نظر آ رہی ہے. کہنے کہا ہاں چلو اس کو دیکھتے ہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں. مجھ سے کہا آپ سیدھی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں الٹی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ فیصلہ مشکل ہے، یہ فیصلہ مشکل ہے، یہ فیصلہ مشکل ہے. جب توجہ کا مرکز ایک ہو جائے تو اس میں الٹا ختم ہو جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. پھر وہ ایک ہی نظر ہو جاتا ہے. تو لہذا میرے سنیے مل کر کہنا، میں سو جاؤں آواز میرے ساتھ لگا کر گنبد خضرہ سے دیکھا جا رہا ہے آخر تک، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، اب موت اور میدان محشر میں اٹھنے کے لیے سے پڑے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کل محشر میں کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.